السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی الف الواسع والعقاب الشدید والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالهدى ودین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. وعن معاویۃ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یرید اللہ به خیر یفقہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی او کما قال الصلاۃ والسلام كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولى يصل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعن ابي حنيفه رضي الله تعالى عنه قال ولدت سنه 80 وحججت مع ابي سنة 96 وأنا ابن 16 سنة فلما دخلت المسجد الحرام ورأيت حلقة عظيمة فقلت لأبي حلقة من هذه فقال حلقة عبد الله ابن حارس الزبيدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قدمت فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من تفقه في دين الله كفاه الله تعالى مهمه ورزقه من حيث لا يحتسب رواه الإمام العظم في مسنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ایک دفعہ پھر اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ کے فضل و کرم سے ہم ہدایات کے حصول کے لیے اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو اپنے فضل سے اپنی معرفت کی تعلیم اور تفہیم عطا فرمائی ہے اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے فضل سے ایک دفعہ پھر اس علم دین کے محفل بعنوان درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں. اللہ رب العالمین ہم بے نواؤں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے سینوں کو دین کو سمجھنے کی دین کے احکام کو اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظم کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے اور ہمارے لیے اس پر عمل کی راہوں کو آسان فرمائے. میرے دوست و بزرگو یہ درس جو درس نظام مصطفیٰ ہے اس کا بنیادی مقصد اور مدعا یہ ہے کہ ہماری زندگی کو گزارنے کا جو دستور جو طریقہ قرآن و سنت میں ذکر کیا گیا ہے اس کو ضرورت کے اعتبار سے ترتیب کے ساتھ اس کو ذکر کیا جائے. یعنی اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی تو ہمارے ظاہر اور باطن کے اندر پیدا ہونے والی چیزیں ہمارے مطلوب ہمارے تقاضے ہماری ضروریات اس سے متعلق اگر کوئی دین مکمل طور پر انسان کی زندگی اور اس کی طلب سے متعلق اس کو مکمل ہدایات دیتا ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں، حقیقتاً وہ دین اسلام ہی ہے، وہ نظام مصطفیٰ ہی ہے۔ کبھی آپ ہمارے فقہ کی کتابوں کو اٹھائیں، یقین آپ طلبہ ہیں، میں عرض کر رہا ہوں ناظرین کے لیے ایک عمومی بات کہ فقہ کی کتاب کو اگر آپ اٹھا کر اگر آپ اس کی انڈیکس کو پڑھیں، اس کی فہرست کو پڑھیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ باپ کی پشت سے لے کر قبر میں جانے تک ایک بندے کے سارے حالات اس میں مرتب ہوتے ہیں۔ اسلام وہ دین ہے کہ استنجا تک کے مسائل سکھاتا ہے، بڑے بڑے مسائل اپنی جگہ پر، طہارت سے لے کر اس کی زندگی کے تمام اعتقادی، اخلاقی، معاشرتی، سماجی اور اس سے متعلق جتنے رشتے اور اسے جس قدر حاجات کی ضرورت جو اس کی طلب ہے، الغرض اس کے زندگی کے تمام شعبوں پر اشارہ نہیں، مکمل درس دیتا ہے۔ وہ بیٹا ہے تو کیا کرے، وہ باپ ہے تو کیا کرے، وہ شوہر ہے تو کیا کرے، وہ پڑوسی ہے تو کیا کرے، وہ بیچنے والا ہے تو کیا کرے، وہ خریدنے والا ہے تو کیا کرے، اسے غم لگ گیا تو کیا کرے، اسے خوشی ملی تو کیا کرے، وہ بوڑھا ہو گیا تو کیا کرے، وہ جوان ہے تو کیا کرے، وہ بیمار ہو گیا تو کیا کرے، وہ صحت مند ہے تو وہ کیا کرے، اسے آرام کی طبیعت کرے تو کیا کرے، اس کی طبیعت شغل کی طرف آئے تو کیا کرے۔ المختصر جتنے احساسات ہیں، جتنے جذبات ہیں، جتنے انسان کی طلب ہے، اس کے لیے مکمل قانون اور ضابطہ باقاعدہ کہ اس کو کس طریقے سے، کس درجے میں، کس سطح پر، کس نوعیت پر رکھنا ہے، اس نظام اور قانون کو اگر دین مکمل ذکر کرتا ہے تو وہ دین مصطفیٰ ہے۔ یہ میں ایک چھوٹی سی طلب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں مذہب کہتے ہیں راستے کو، میرے دوستو، بزرگو، بچوں، مذہب کہتے ہیں راستے کو۔ راستے سے مراد کیا ہے کہ راستہ اختیار کر کے آپ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ آپ کے پاس گاڑی بھی ہے، گاڑی بالکل صحیح ہے، اس میں فیول بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو راستے کی ضرورت پڑتی ہے، اور راستے کے لیے آپ کو صحیح ڈائریکشن اور صحیح ہدایات کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ آپ منزل تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ تو لہذا انسان کو اللہ رب العالمین نے مکمل پیدا کیا ہے، لیکن اس کے اندر جو کمالات ہے اس کو وہ یوٹیلائز کیسے کرے گا، اس کو استعمال کیسے کرے گا، اس کو برتے گا کیسے۔ گاڑی آپ کے پاس ہے، منزل تک پہنچنا ہے، لیکن رائٹ جائیں گے، لیفٹ جائیں گے، سیدھا جائیں گے، جائیں گے کیسے؟ تو اللہ نے انسان کو مکمل صلاحیت دی ہے، کمال دیا ہے، لیکن اس کے برتنے کا جو طریقہ اور ضابطہ دیتا ہے اس کو مذہب کہتے ہیں، اسی کو شریعت کہتے ہیں، اسی کو دین مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ میں قریب آپ کو آ کر شریعت کا معنی سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ شریعت کے ساتھ ایک معنی اور آتا ہے طریقت کا بھی، طریقت بھی راستے کو ہی کہتے ہیں اور شریعت بھی راستے کو کہتے ہیں، اس لیے اس کا ایک باہم ایک سنگم بھی ہوتا ہے، ایک تعلق بھی ہوتا ہے، شریعت اور طریقت۔ شریعت وہ ہے جو آپ کی ظاہری طلب ہے، مثال کے طور پر آپ راستہ اختیار کر رہے ہیں لیکن اس منزل تک پہنچنے کا شوق ہی آپ کے اندر نہیں، تو پھر کبھی بھی آپ بھٹک سکتے ہیں۔ تو شریعت ہے اپنے ظاہر کو راستے پر لگانا، اور طریقت ہے اس شوق کے ساتھ اس راستے پر جمنا۔ تو راستے کی دو نوعیت ہے، ایک چلنا، ایک شوق۔ اب یہ دونوں راستے ہیں، تو جو باطن کا شوق ہے اس کو طریقت کا راستہ کہا جاتا ہے، اور جو ظاہر کا شوق ہے اس کو شریعت کا راستہ کہا جاتا ہے۔ یعنی چلنا، آپ منزل تک اگر ایسے ہی ٹہلنے کے لیے نکلے، منزل سے طلب اور شوق نہ رہا، تو پھر ایک منٹ کا سفر بھی آپ کو 10 گھنٹے کا لگے گا، لیکن اگر شوق رہا تو 10 گھنٹے کا سفر 10 گھنٹے میں ہی آپ طے کریں گے، لیکن وہ اس شوق میں آپ کو اتنا چست اور اتنا توانا رکھے گا کہ تھکن آپ کے اوپر نہیں آئے گی۔ اس لیے احکام شریعت کو آسان سے آسان کر دینا اور مزاج محبت میں ڈال کر شوق بنا دینے کو طریقت کہتے ہیں۔ اس کو ڈاکٹر اقبال نے ایک جگہ بڑی پیاری بات کی تھی کہ طریقت چیست ہے والا صفات، شریعت را دیدن با اما کے حیات۔ کہ طریقت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا طریقت کہتے ہیں شریعت کو شوق کی نظر سے دیکھنے کو۔ یعنی اللہ کے احکام جب تک بدن کے اوپر ہے تو یہ شریعت ہے، اور جب روح میں اتر گئے تو طریقت ہے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، شریعت ہے، لیکن اللہ ہی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ طریقت ہے۔ تو یہ شوق میں عرض کر چکا آپ۔ اب یہ سارا ضابطہ، یہ احساسات، دیکھیں ظاہر اور باطن کی طلب کو، اس کو ایک جگہ پر جو چیز جمع کرتی ہے وہ نظام مصطفیٰ ہے، نظام قانون کو کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم مذہب کو نہیں مانتے، تو میں نے کہا یہ بھی ایک مذہب ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں مذہب کو نہیں مانتا، یہ بھی ایک مذہب ہے، کیونکہ اس نے بھی تو زندگی گزارنے کے قانون بنا لیا کہ میں نہیں مانتا، تو یہ بھی قانون ہے۔ تو اس قانون ہی کو تو مذہب کہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس نے صحیح مذہب بنایا غلط مذہب بنایا, لیکن مذہب سے بندہ جان نہیں چھڑا سکتا. یہ ایک عجیب سا ایک افلاطونی لطیفہ ہے کہ یہ لا مذہب ہے, کوئی بندہ لا مذہب نہیں ہو سکتا. مذہب سے راہ فرار نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک ضابطے کا محتاج ہوتا ہے, ایک طریقے کا محتاج ہوتا ہے, ایک قانون کا محتاج ہوتا ہے, اور اسی ضابطے اسی قانون کو مذہب کہتے ہیں, اور اس مکمل مذہب کو نظام مصطفیٰ کہتے ہیں. ابھی تھوڑی سی بات ذکر کرنے کا, آگے ہم بڑھ جاتے ہیں, وقت ہمارے پاس مختصر ہے. نظام مصطفیٰ میں اس درس میں میرے بزرگوں, دوستوں, بچوں, جہاں ہم آپ کے سامنے احکام کی ظاہری صورت کو بتاتے ہیں, وہیں پر وہ ہستیاں اور وہ معلمین جنہوں نے ہم تک اس احکام کو پہنچایا, ان کی حالات زندگی کو بھی بیان کیا جاتا ہے. اس کی دو وجہ ہیں, ایک تو یہ کہ حالات زندگی کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ہمیں وہ طریقہ برتنے کا طریقہ آ جائے, سلیقہ آ جائے. غم میں کیسے, کیونکہ آپ کہیں گے یہ تو لکھا ہوا ہے, پریکٹیکل کہیں ہوا ہے, تو پریکٹیکل جو ہے وہ صحابہ اکرام ہے, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل زندگی مبارک, اس کے بعد تابعین ہے, تبع تابعین ہے, اولیاء کاملین ہے. اس لیے ان کا عرس کیا جاتا ہے, اس لیے ان کے ایام کیے جاتے ہیں, تاکہ شریعت کو پریکٹیکل اور عملی شکل میں اگر دیکھنا ہو تو وہ لوگ ہوتے کہ انہوں نے یہ کیا, غم میں یہ کیا, خوشی میں یہ کیا. کیونکہ بندے کے سامنے جب کوئی مثال اور ماڈل آ جاتا ہے, کوئی مثال اور نمونہ آ جاتا ہے, تو پھر مشکل کام بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اگر کوئی سامنے نمونہ اور اس کا کوئی پریکٹیکل نہ ہو, تو اس قانون کو ایک گویا کہ پریکٹیکل کی صورت میں لانے میں, عمل میں لانے میں اس کو دشواری ہوتی ہے. لیکن ایک پریکٹیکل پورا ایک معاملہ موجود ہو تو پھر بڑی بڑی گتیاں اور قانون سلجھ جاتے ہیں. تو ان بزرگوں کے ایام اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ شریعت کے تمام قانون کی عملی صورت کس تقاضے پر, کس درجے پر, کس نوعیت پر ہوگی. ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ ان شخصیات سے محبت اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے. جس بندے سے آپ کو محبت ہی نہیں ہے تو اس کے عمل کا آپ کیا نمونہ اختیار کریں گے؟ جس سے آپ کو کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے, سروکار ہی نہیں ہے, تو آپ اس کے عمل کو کیوں اڈاپٹ کریں گے, اس کی کیوں نقل کریں گے؟ تو اس لیے عرس, آراس, ایام صحابہ, اہل بیت اس لیے کیا جاتا ہے کہ قرآن و سنت نے جو ان کو مرتبہ و مقام دیا اور ہمیں ان کی شرعی محبت کا پابند کیا, وہ اللہ ہی کے لیے محبت. جیسے شرعی محبت باپ سے محبت شرعی محبت ہے نا, ماں سے محبت شرعی محبت. مجھ سے ایک بندہ کہنے لگا, یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ولی سے محبت اللہ سے محبت ہے؟ تو میں نے کہا, ابا سے محبت آپ کے اللہ سے محبت نہیں ہے, ماں سے محبت اللہ سے محبت نہیں. اگر اللہ سے محبت نہیں تو پھر اس کا ادب حرام ہو جائے گا. باپ سے محبت اگر اللہ سے محبت, یعنی اللہ سے محبت مراد اللہ کے لیے محبت, ورنہ حرام ہو جائے گا. تو جس طرح ابا کا ادب اللہ ہی کا ادب ہے, اس طرح اولیاء کا ادب اللہ ہی کا ادب ہے, کیونکہ اللہ کے کہنے سے ہیں, اللہ ہی کے لیے, اسی کے ادب کے وہ نظائر اور شکل اور صورتیں ہیں. یہ میں بہت قریب جا کر سادہ دوست بیٹھے ان کو میں اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ اسلامی ایام اور یہ معاملات کیے جاتے ہیں, اس کی بنیاد میں عرض کر رہا تھا. تھوڑا سا آگے چلیے, ان سے محبت, ظاہر سی بات ہے جس سے آپ کو محبت ہو جائے تو پھر بہت سے مشکل عمل محبوب جب کر لے تو پھر بندے کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے ان ہستیوں کا ذکر, سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے جس کی محبت کو ہم پر فرض کیا وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلقین صحابہ کرام اہل بیت عظام الی آخری. آج جس شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے ہم چل رہے ہیں وہ یوں سمجھ لیجئے کہ بعد صحابہ پوری امت کے لیے ایک بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں, اور وہ شخصیت ہے سرکار امام العظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. آپ کے کئی لقب ہے, پہلے میں آہستہ سے آگے لے کر چلتا ہوں, پھر جو آیت میں نے سورہ توبہ کی آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ نے مجھے اور آپ کو ہدایت دی ہے کہ ڈائریکٹ براہ راست کسی مسئلے کے لیے نہ ہو جاؤ ورنہ پھر دنیا کا سارا کام رہ جائے گا. مثلا آپ دیکھیے اس آیت کا چلیں ترجمہ ہی سن لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 122 ہے, اور سورہ توبہ 11 پارہ, یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب مصحف کے اعتبار سے 9ویں سورت ہے, 9 گیارہواں پارہ ہے سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر 122 ہے. اللہ فرما رہا ہے وما کان المؤمنون لینفروا کافہ, مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ ایک ساتھ ہی سب علم حاصل کرنے کے لیے بھاگ پڑیں, تو پھر دکان پر کون بیٹھے گا, دوسرا کام کون کرے گا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. فرما وما کان المؤمنون لینفروا کافہ, اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تمام مسلمان روانہ ہو جائیں. ہاں فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ, ہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان میں سے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ ایک گروہ اللہ کی راہ میں نکلے. لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، اور وہ دین کی دانائی حاصل کرے، وَلِيُنْزِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا، اور وہ حاصل کر کے اپنی قوم کی طرف آئیں اور پھر ان کو ڈرائیں، ان کو وہ احکام بتائیں، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بقیہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں وہ گناہوں سے بچتے رہیں. تو اس آیت کریمہ میں یہ بات کی گئی کہ سب نہیں نکلو، یعنی اتنا تو علم تم ضرور حاصل کرو گے، تم مسلمان ہو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اتنا تو علم حاصل کرو گے جو تم پر فرض ہے. مثلا نماز فرض ہے، تو نماز کے فرائض کیا ہے، نماز کے واجبات کیا ہے، نماز کے اوقات کیا ہے، کن چیزوں سے نماز قائم ہوتی ہے، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. رمضان شریف آ رہا ہے، مسلمان ہو، مکلف ہو الحمدللہ، تو روزہ کس کو کہتے ہیں، روزہ کب سے کب تک ہوتا ہے، روزہ کن چیزوں سے قائم رہتا ہے، روزے میں کیا کام حرام ہے، اگر کر لیے جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مالدار ہو تو کتنے مال پر زکات ضروری ہے، زکات کس طرح ادا کی جاتی ہے، کن کن مال کی ادا کی جاتی ہے، کن کو ادا کی جاتی ہے. مالدار ہو، حج فرض ہو گیا ہے، حج کے لیے جا رہے ہو، حج کس کو کہتے ہیں، کن کن ارکان کا، یہ تو ہر بندے کو، مولوی ہو یا غیر مولوی ہو، ممبر میں ہو یا صف پر ہو، کیونکہ ہر بندہ کلمہ پڑھ کر جب دارائے فرمان برداری مصطفیٰ کے اندر آ جاتا ہے، دار اسلام میں آ جاتا ہے اور یہ شرف پاتا ہے، تو اس پر یہ بات فرض ہوتی ہے کہ وہ عقیدے کے بارے میں بھی جانے اور احکام کے بارے میں بھی جانے، یہ ضروری ہے اس کے لیے. ہاں اب آپ کہیں گے پھر یہ کون سا علم ہے، میں نے کہا یہ وہ علم ہے کہ جو باتیں آپ سیکھ رہے ہیں وہ کن دلائل سے ثابت ہو رہی ہیں. کہ نماز فرض ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، فرض کس کو کہتے ہیں جناب، تو یہ آگے کا علم ہے، یہ خاص اونچے درجے کا علم ہے. تو فرمایا اس کے سارے مسلمان پابند نہیں، مسلمان اپنے فرائض، یعنی آپ مسلمان ہیں، نماز کے مسئلے آپ کو جاننا فرض ہے، نہیں جانیں گے نہیں پڑھیں گے گناہگار ہوں گے. روزے کے مسئلے آپ کو جاننا ضروری ہے، نہیں جانیں گے گناہگار ہوں گے. حج حاجی ہے، حج کے مسئلے جی میں پوچھ کے کسی سے کر لوں گا، اچھی بات ہے، لیکن جو جاننے میں تاخیر کی گناہگار ہوا، کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جو احکام اس پر صبح شام نافذ ہے، جب وہ دنیا میں لے دے کے سارے مسائل کی نوک پلک کو صحیح کر لیتا ہے، تو جس مقصد اور عبادت کے لیے وہ پیدا ہوا اس بنیاد کو کیوں نہیں جانتا. یعنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ گئے لیکن عقیدے کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں ہے، نمازوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں. ایک تو نہ پڑھنا معاذ اللہ وہ تو گناہ کبیرہ ہے، ایک ہے کہ نماز کے مسائل کا یہ نہ جاننا، یہ بھی گناہ ہے، اس سے غافل رہنا یہ بھی گناہ ہے. تو یہ احساس کے حوالے سے میں نے اپنے اور آپ کے لیے بات کو ذکر کیا. لیکن یہ جو علم ہے جس کے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ ماہر رہے، تو میں اس پر ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. دیکھیں اصل شریعت تو قرآن ہے، قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کو جس میں سمجھایا گیا وہ حدیث پاک ہے. ٹھیک ہے، حدیث پاک میں جو سرکار نے سمجھایا اس کو جو وہ قوم کیسے سمجھی، تو جس پر سارے صحابہ اس کی تشریح پر جمع ہو گئے وہ اجماع ہے، تو یہ شریعت کی دلیل بنتی چلی جاتی ہے. کوئی آپ سے پوچھے شریعت کس کو کہتے ہیں، آپ کہیں گے کہ شریعت کی چار دلیلیں ہیں، قرآن، سنت، اجماع، قیاس. قرآن اصل ہے، اس کی تشریح، اس کی عملی شکل وہ نبی پاک کی حدیث ہے. اب نبی پاک کے جو عمل کی صورت ہے وہ ہم صحیح سمجھ رہے ہیں یا ہم ترجمہ صحیح کر گئے لیکن اس کی مراد، اس کے معنی اور اس کے مقصد کو نہیں سمجھ پائے، تو اس میں اجماع صحابہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس انداز میں کس طریقے سے بیان فرمایا. تو اب میرے دوستوں میں آگے چل کر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس فیلڈ پر اور جس مشن پر کام کرتے ہیں، کام نہیں، اس مشن میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں، یہ علماء کا وہ طبقہ ہوتا ہے جو براہ راست قرآن سے احکام کو نکالتا ہے اور حدیث سے احکام کو نکالتا ہے. مثلا اس کو یوں سمجھیے، جس کو سادے انداز بزرگوں نے سمجھایا، کہ سمندر کی گہرائی کے اندر جواہرات ہوتے ہیں لیکن میں اور آپ چھلانگ لگائیں تو چند فٹ پر ہی ڈوب جائیں، لیکن جو غواص ہوتے ہیں، جو تیراک ہوتے ہیں، جو ماہر ہوتے ہیں، وہ جب چھلانگ لگاتے ہیں تو ان کی سانس بھی اتنی مضبوط ہوتی ہے، ان کا تجربہ بھی اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ یہیں یہ چیز ملے گی اور اس طریقے سے نکلیں گے، تو وہ پہنچتے ہیں اور جواہرات اٹھا کر اوپر آ جاتے ہیں. بس یوں سمجھو قرآن و سنت علم کے جواہرات ہے اور امام اعظم اس کے غواص. یہ میں بہت قریب آ کر اتنا ہی سمجھا سکتا ہوں آپ کو. اب آئیے آپ, امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ جن کا عرص پاک کی آج نشست رکھی گئی, جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں. ہم حنفی کیوں کہلاتے ہیں, وقت رہا تو میں اس کی بات تخلیق کے ضمن میں تھوڑی سی ذکر کروں گا آپ کے سامنے. اور ہم حنفی کیوں ہیں یہ بات بھی, نادانی میں کچھ لوگ جذباتی آ جاتے ہیں, جذبات ہو جاتے ہیں, لیکن ذرا تسلی سے ہماری گفتگو کو آپ سنیں تو میں اس بات کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن سب سے پہلے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا مقام آپ دیکھیں. امام اعظم کے کئی القابات ہیں, ایک لقب ہے امام العظم, یعنی بڑی جماعت کے جو علماء جن کو خدا نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ براہ راست شریعت سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں, تو اس فیلڈ کے جو علماء ہیں ان میں امامت پر فائز ہیں. امام العظم, ان علم کے ماہرین مجتہدین, ان کو خاص طور پر ایک نام دیا جاتا ہے شریعت ٹرم سے, اس کی مجتہد مطلق, کیونکہ سب سے نیچے درجہ تو مفتی کا ہوتا ہے, وہ نقل کرتا ہے صرف, اپنی رائے نہیں دے سکتا. اس کے اوپر ایک مثال ایسی میں سادے سمجھا دیتا ہوں, مجتہد فی المسائل کئی درجوں سے اوپر آتا ہے, کہ جو علم کے خاص گہرائی رکھتا ہے. سب سے اونچا درجہ جو ہے یہ طبقات مجتہدین کے اندر جو ہوتا ہے وہ مجتہد مطلق ہوتا ہے. مجتہد مطلق وہ ہوتا ہے کہ جس کو قرآن و سنت کی سمجھ اور شرعی علوم, کہ جن علوم کی مدد سے وہ قرآن کو سمجھے گا, جن علم کی سمجھ سے اور جن علم میں کمال حاصل کر کے وہ براہ راست قرآن و حدیث کو سمجھے گا, تو جو اس مقام پر ہوتے ہیں ان کو مجتہد مطلق کہتے ہیں. جس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے, ہم کہتے ہیں نماز فرض ہے, بہت آسان کر کے عرض کرنا چاہوں, نماز فرض ہے. اب سوال ہوگا جی فرض کس کو کہتے ہیں, تو جواب ہوگا جی فرض اس کو کہتے ہیں کہ جو قرآن کی آیات سے اور حدیث متواتر سے ثابت ہو, یعنی قرآن کی آیات میں اس کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہو, اور نام لے کر ذکر کرنے کے بعد, کیونکہ قرآن تو عربی میں ہے, جو اس کا نام لے کر ذکر کیا گیا تو اب جو اس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں, جس طرح قرآن کی آیت ہے اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں, ساری امت کہہ رہی ہے قرآن کی آیت ہے, لیکن جو اس کا ترجمہ ہم کہہ رہے ہیں تو ساری امت کہیں کہ ہاں ترجمہ بھی یہ بن رہا ہے, تو اب آیات اپنے ثبوت میں بھی قطعی ہوئی اور ترجمہ اس کا ٹھیک ہو رہا ہے, اس میں دلالت میں بھی صحیح ہوئی. تو قرآن مثال کے طور پر دیکھیں, قرآن کہتا ہے واقیم الصلاۃ, ایک لفظ واقیم الصلاۃ, تو یہ اقیم الصلاۃ قرآن کی آیت ہے اور یہ قرآن ہے, اس پر ساری امت کا اجماع ہے کہ یہ آیت قرآن کی ہے, تو یہ تو اپنے ثبوت میں قطعی ہو گئی بالکل. اب یہاں پر ترجمہ میں کر رہا ہوں, اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو. صلاۃ کے کئی معنی ہوتے ہیں ڈکشنری میں, صلاۃ کا معنی گھوڑا دوڑانے کے لیے ہوتے ہیں, ایک گھوڑا دوسرے گھوڑے کے پیچھے بھاگے تو پیچھے کو مسلی کہتے ہیں, گوشت بھوننا اس کے معنی بھی صلاۃ کے ہوتے ہیں, دعا اس کے معنی بھی صلاۃ کے ہوتے ہیں, رحمت اس کے معنی بھی صلاۃ کے ہوتے ہیں. تو جہاں ڈکشنری کے اندر اس کے 8-10 معنی آتے تھے, لیکن میں اس آیت کے اندر ترجمہ کر رہا ہوں واقیم الصلاۃ. صلاۃ کا معنی میں نے کیا نماز, جو ایک خاص صورت میں پڑھی جاتی ہے, اس کا خاص ایک سٹائل ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے. اب کوئی مجھ سے یہ کہے کہ یہ صلاۃ کے تو 15 معنی تھے, آپ نے ایک معنی نماز کا کیسے خاص کیا؟ میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ واقیم الصلاۃ یہ آیت قرآن کی ہے, یہ قرآن ہونے میں اس کے ثبوت میں تو یہ قطعی ہے, لیکن اس صلاۃ کا معنی ہم نے جو یہ کر دیا کہ نماز ہے, تو یہ نماز کا معنی ہم نہیں کر رہے, یہ شروع دور سے ساری امت کرتے چلی آ رہی ہے, تو اس کا ترجمہ یعنی اس کی دلالت بھی قطعی ہوئی اور اس کا ثبوت بھی قطعی ہوا. تو جب ثبوت اور دلالت دونوں قطعی ہو جاتی ہے تو اس کو فرض کہتے ہیں. اب سنیے, آپ کہیں گے اچھا اس کو فرض کہتے ہیں, تو یہ ساری باتیں ایجاد کس نے کی ہے کہ یہ کوئی آیت اس حکم پر آ جائے تو فرض ہو جاتی ہے, اس کی تعریف یہ. تو میں نے کہا یہی تو امام اعظم ہے, یہی تو وہ کام کرتے کہ قانون کو اصطلاح کی شکل دیتے ہیں, مسائل کے لیے ٹرمز بناتے ہیں, ایجاد کرتے ہیں, بناتے ہیں, اور پوری امت اس کو اڈاپٹ کرتی. اسی کو حضرت امام شافعی سے جب پوچھا گیا, جو اپنے وقت کے رئیس المحدثین اور مجتہد مطلق ہیں, میں کیا بتاؤں امام اعظم کون ہے, امام شافعی سے پوچھئے. امام شافعی سے جب پوچھا گیا امام اعظم کون ہے, فرمایا یوں سمجھ لو کہ ہم دوائی بیچنے والے ہیں, ابو حنیفہ دوائی بنانے والا ہے, قریب یعنی شریعت کے مسائل پر. اور یہی بات کل رات بھی میں البدایہ والنہایہ دیکھ رہا تھا امام اعظم پر, تو یہ علامہ ابن کثیر نے جملہ لکھا ہے کہ امام شافعی یہ کہتے ہیں, اللہ اکبر, کہ امام ابو حنیفہ کا علم اتنا مضبوط, اتنا ثقہ, اتنے اپنے علم میں امانت دار تھے کہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس دلائل کا زور ایسا تھا اور اس کے یعنی اپنے استدلال میں وہ اتنے درست ہوتے تھے کہ ایک مثال دی, فرمایا یہ مٹی کا ستون دیکھ رہا ہے میرے بیٹے؟ کہا ہاں.
فرما ابو حنیفہ اگر اس کو سونے کا کہنا تو اتنے مضبوط دلائل لے کر آئے کہ یہ سونے ہی کا ثابت کر دیں. یعنی مٹی کو سونا ثابت کرنے سے مراد ایک مثال دی انہوں نے, یعنی یہ بتایا امام شافعی نے کہ اتنے یعنی اتنے مضبوط دلائل کہ اگلا اس کے ان کے آگے پر نہ مار سکے, یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقام. یہ میں قریب لا کر آپ کو صرف ان کے علم کی حیثیت اور ان کے علم کا مقام بتا رہا ہوں. امام اعظم کیوں نہ ہوں, اللہ اکبر, دعاؤں کا سلسلہ آپ کے ساتھ اور جس علاقے میں آپ آئے وہ سلسلہ, اور سب سے بڑی بات اللہ کی توفیق آپ کے ساتھ, اللہ کی توفیق اور مرحلہ بنا. دیکھیں نبی پاک کیا فرماتے ہیں میرے دوستو, ہم 2018 میں موجود ہیں اس وقت اور 1439 ہجری میں ہم موجود ہیں, لیکن نبی پاک سے پوچھا جائے حضور زمانوں کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے, حضور نے فرمایا ہاں زمانوں کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے, حضور نے فرمایا ہاں. شریعت 3 صدیوں کو بڑی اہمیت دیتی ہے, 3 صدیاں, 1 صدی 100 سال کو کہتے ہیں نا, 3 صدیاں. بخاری شریف میں تواتر سے آگے تک روایت آ رہی, سرکار فرماتے ہیں خیر قرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میں بالکل بھی ترتیب لے کر چل رہا ہوں, آپ کے ذہن میں امام اعظم کی شان ہونی چاہیے اور میں اس طرف لے کر جا رہا ہوں. حدیث پاک میں آیا نبی پاک فرماتے خیر قرون قرنی, قرن کہتے ہیں کئی معنوں میں آتا ہے لیکن ایک معنی اس کا زمانے کے بھی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ تو حضور فرماتے سب خیر کہتے ہیں بزرگی کو. یہ عربی گرامر میں اصل میں اخیر ہے لیکن حمزہ اس کا گر جاتا ہے. خیر القرونی قرنی, حضور فرماتے قیامت تک جتنے زمانے آئیں گے سب سے بزرگ اور مقدس زمانہ میرا زمانہ ہے. خیر القرونی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد جو دور آئے گا, پھر اس کے بعد جو دور آئے گا, جو سرکار کا دور مبارک ہے اس کو علماء نے 120 سال کاؤنٹ کیا ہے. کتنا؟ 120 سال. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کو 120 سال, اس لیے کہ صحابہ کی تعداد اتنی تھی. تو یہ جو شروع کا, کہ دیکھو ہمارے نبی پاک نے جو وصال فرمایا, دنیا سے پردہ فرمایا, کیونکہ سادہ بچے بھی بیٹھے ہیں تو میں عرض کر دوں وہ 11 ہجری تھی. کیا تھی میرے بچوں؟ آپ ذرا سمجھیں, تھوڑا چہروں پر تاثر بھی لائیں. یہ وہ 11 ہے, مانا کہ یہ شور شرابے والا جلسہ نہیں ہے, درس ہے, لیکن چہروں پر کچھ تاثر ہو تاکہ میں پھر بات کو آگے بڑھاؤں اور اس کو تھوڑا آپ کے لیے سہل کروں. دیکھیں ہجری, ظاہر سی بات ہے کسی سال یا کسی دن کے اعتبار کے لیے اس کا کوئی ایک مرکز ہونا چاہیے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا دینا یا بقور نصرانیوں کے صلیب پر چڑھا دینا علیہ باللہ, اس کو مرکز بنا کر وہ عیسوی تاریخ لے آتے ہیں. مسلمان ہجری تاریخ جو لاتا ہے وہ کیسے لاتا ہے؟ حضرت عمر کے دور میں ایک کپڑے کی تجارت ہوئی, ایک نے کہا جی یہ کپڑا مجھے ادھار بھیج دیں, غلام بھائی 2 سال کے بعد میں آپ کو پیمنٹ کروں گا. لیکن بھائی وہ 2 سال کے بعد جو پیمنٹ کریں گے وہ 2 سال اب سے کب سے شروع ہوگا؟ یعنی اس کے لیے کوئی مرکز تو چاہیے نا, جس کے بعد دن کاؤنٹ کریں تو سال ہو جائے. انہوں نے کہا جی ہاں, اب کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نصرانیوں کے سال پر چلیں. فرمایا نہیں. تو صحابہ کا اجماع ہوا وہ دن جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینے آئے تھے اور ہجرت کی تھی, حضرت عمر اور تمام صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ یہ واقعہ بڑا عظیم تھا, اس واقعے کے بعد اسلام کو بہت ترقی ہوئی اور قیامت تک کے لیے اسلام محفوظ ہوا, لہذا نبی پاک کی ہجرت کے واقعے کو بنیاد بناتے ہیں کہ یہ ہجرت کا سال اب بن گیا, اب اس کے بعد جتنے دن گزریں گے وہ دن قرار پائیں گے, 30 یا 29 کے ہوں گے تو مہینہ قرار پائیں گے, اور جب 12 مہینے ہو جائیں گے تو سال قرار پائیں گے, جب یہ سال 100 ہو جائیں گے تو سبھی قرار پائیں گے. سمجھ رہے؟ تو ہجری, جس طرح کہ آج ہم 1439 ہجری کے اندر ہیں, تو اس کا مطلب نبی پاک نے جب مکہ کو چھوڑا تھا تو اس دور سے لے کر آج کے دور تک 1439 ہجری کا عرصہ گزر چکا ہے. توجہ ہے, ہمارے نبی پاک نے جو پردہ فرمایا دنیا سے وہ 11 ہجری تھی, کیونکہ 10ویں ہجری ختم ہوئی محرم کے بعد, جب 11ویں ہجری شروع ہوئی تو ربیع الاول کے شروع کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا. ذرا توجہ کریں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نبی پاک نے فرمایا سب سے بہترین اور بزرگ و عظمت والی سال جو ہے, جو صدی ہے وہ میری ہے, تو اس کا اطلاق ہجرت کے 120 سال ہوا. واقع کربلا 60 ہجری میں ہوا, واقع کربلا 60 ہجری میں ہوا, امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے. میں بہت قریب تھوڑا پھیلا کر آپ کو قریب لایا, یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر اللہ کا یہ کرم رہا کہ جس زمانے میں آپ پیدا ہو رہے ہیں وہ زمانہ خیر القرون ہے. بولے سبحان اللہ, خیر القرون ہے, سب سے بزرگ عرصہ. بھائی بزرگ عرصے سے کیا مراد؟ وہی رات وہی دین غلام بھائی؟ نہیں، لوگ اس میں بزرگ ہیں، صحابہ کی جماعت موجود ہیں، بولو نا سبحان اللہ، صحابہ کرام موجود ہیں، اجلہ تابعین موجود ہیں. تو جہاں افراد ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی فلاں علاقہ بڑا اچھا ہے. کیوں؟ کہ وہاں نیک لوگ رہتے ہیں. بھائی عمارت تو یہاں بھی بنی، وہاں آپ کہتے ہیں فلاں علاقہ بڑا برا ہے اس لیے کہ لوگ خراب ہیں. تو علاقے کا خیر اور خراب ہونا افراد پر ہوتا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا سب سے بزرگ اور اعلیٰ اور مقدس زمانہ میرا ہے، اس لیے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں وہ ہستیاں موجود ہیں جن کی امانت کی گواہی خدا دیتا ہے، جن کی سچائی کی گواہی خدا دیتا ہے. اور اللہ رب العالمین صحابہ کرام کے بارے میں قرآن میں کہتا ہے کیا کمال کی تعریف ہے. اللہ فرماتا وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اے لوگوں قیامت تک کے لیے سنو، ہمارے نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے جو صحابہ تھے وہ ہمارے نبی کی صحبت نے ان پر ایسا اثر کیا کہ ان کے دل ایسے ہو گئے کہ اب وہ کفر سے نفرت کرتے ہیں. وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ. میں تاریخ نہیں پڑھ رہا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. آپ کہیں گے جی تاریخ تو یہ بیان کرتی ہے. میں نے کہا تاریخ اگر قرآن کی بات کرتی ہے تو ہم قبول کریں گے، ورنہ اس کو دیوار پر ماریں گے. اس لیے کہ ہم تاریخ کے ماننے والے نہیں، ہم قرآن کے ماننے والے. کہتے جی حضرت میرے معاویہ ممبر پر بیٹھ کر علی کو گالیاں دیتے تھے. اور میں نے کہا تفضیلیوں سے جھوٹ نہیں بولو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ شیعوں کی گڑی ہوئی تاریخیں تم پڑھ رہے ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہ لگی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا میں ایسی تاریخ کو مانتا ہی نہیں جو قرآن کے مقابلے پر آئے. قرآن نے یہ ذکر کیا وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. جماعت صحابہ کی، میرے بچوں، میرے بزرگوں، آپ طالب علم ہو، اپنا معیار ابھی سے تحقیق کا صحیح بناؤ. شریعت کو جب پرکھیں گے تو قرآن کی آیت سے پرکھیں گے. صحابہ کی کیا آپ کہیں گے؟ شاہ صاحب کیا آپ صحابہ پر ہمیں آپ تاریخ کو پڑھنے نہیں دیں گے؟ میں کہوں گا میرے بچے میں صحابہ پر تمہیں تاریخ پڑھنے دوں گا، لیکن صحابہ پر جو تاریخ ہے وہ قمی اور تبری نہیں ہے، صحابہ پر جو تاریخ ہے وہ قرآن ہے، کیونکہ ان کے سامنے اتر رہا. اور قرآن مجید میں تین وصف بیان کی اور میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، اس سے امام اعظم کی شان ظاہر ہوگی. اللہ کہتا ہے وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. میرے نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے جو صحابہ ہیں ان میں تین خاصیتیں پیدا ہو گئیں، اور ہمارے نبی نے اپنے فریضہ نبوت کا حق ادا کر کے ان کا تزکیہ کر دیا. کیا کیا؟ فرمایا تین شانیں پیدا ہوئی. وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، میرے نبی کے صحابہ جو ہیں ان کا دل کفر کو پسند نہیں کرتا. وَالْفُسُوقَ، فسق و فجور اور گناہ کو پسند نہیں کرتا. والعصیان، رب کے احکام سے بغاوت کو پسند نہیں کرتا. اور آگے اللہ کہہ رہا ہے اولئک هم الراشدون، فرمائیے جتنے ہیں سب میرے بندوں کے مرشد اور راشد ہیں، انہیں ہدایت یافتہ ہیں. ہدایت بولیے. کہتے جی آپ صاحب ہم صحابی مان رہے ہیں لیکن فضیلت نہیں بیان کی جا سکتی. تو میں نے کہا میرے بھائی یہ صحابی ہی خود ایک فضیلت ہے. کہتے حضرت علی کے سامنے آپ حضرت میرے معاویہ کا نام کیسے لے لیتے ہیں؟ میں نے کہا مقابلے پر نہیں لیتے. کہتے جلوس کیوں نکال لیا؟ میں نے کہا جب آپ اپنے پیروں کے نام پر جلوس نکال سکتے ہیں، ان کے نام کا سیمینار کر سکتے ہیں، تو ایک صحابی رسول جن کو قوم تبرہ کر رہی ہو، ان کی طرف غلط باتیں منسوب کر رہی ہو، تو عزت صحابہ کے دفاع کے لیے اور نوجوانوں کے دلوں کے اندر ان کی عقیدت کو بیان کرنے کے لیے اگر ہم نے یوم منا لیا یا جلوس نکال لیا تو کیا غلط کیا؟ لیکن حضرت مولا علی سے کوئی مماثلت نہیں ہے. جیسے زمین اور آسمان کا فرق ہے، اس سے بڑا، اس سے زیادہ فرق حضرت مولا مرتضیٰ کا حضرت امیر معاویہ کے اوپر ہے. لیکن صحابی تو حضرت امیر معاویہ ہے نا. سرکار کل قیامت کے ہم سے پوچھا کہ میرے پاس شفاعت کے لیے تم آ رہے ہو؟ جب دنیا میرے صحابی کے خلاف بک بک کر رہی تھی تو تم نے اپنی عزتوں کا خیال کیا، اپنی ٹوپی اور پگڑیوں کا خیال کیا، تمہیں میرے صحابہ سے لاج نہیں آئی؟ وہ میری وجہ سے پہچانے جاتے تھے. اگر تم میرے ہو تو تمہیں جلال آتا، تم وضاحت کرتے. ہم اسی تقاضے پر کہتے ہیں ہر نبی کا صحابی، اس کے جوتے بھی ہمارے سروں کے اوپر ہیں. صحابی رسول کا ادب لازم. ہاں درجوں میں فضیلت ضرور ہے، جیسے ہر نبی کا ادب لازم، لیکن ان میں درجے ہیں، اس طرح صحابہ میں درجے ہیں. امت میں سب سے بڑا درجہ، صحابیوں میں سب سے بڑا درجہ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ، پھر بعد کے صحابہ ہیں. لیکن حضرت امیر معاویہ کو کوئی شخص آپ کا یوم منا کر بھی، میرے بچوں، میرے بزرگوں، حضرت علی کا ہم پلہ نہیں کہہ رہا، ہم پلہ نہیں کہہ رہے، لیکن ہیں تو وہ صحابی نا، ہیں تو وہ صحابی، ان کے لیے بشارات موجود ہیں. تو اب میرے دوستوں، بزرگوں، آپ سنیے. تو یہ 120 سال کا جو زمانہ ہے یہ صحابہ کا زمانہ ہے. اور حضرت امام ابو حنیفہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 17 سے زیادہ صحابہ کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا. یہ اتنی بڑی بزرگی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی کہ علم بھی بے مثال ملا اور یہ شرف بھی دیکھے کیسے بے مثال ملا. ایک ہے کہ صحابہ کو دیکھنے والے تابعی تو بہت تھے، لیکن وہ علم یہاں نہ پہنچ پائے جو امام اعظم پہنچ گئے.
توجہ ہے. اب میں ایک بات تھوڑی پیچھے جا کر عرض کرتا ہوں. آپ کا لقب مبارک ہے امام الاعظم، کبھی آپ کو ابو حنیفہ بھی کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ. ابو آپ کا نام ابو حنیفہ نہیں ہے، آپ کا نام مبارک نعمان.
کیا ہے؟ آپ کے والد گرامی کا نام ہے ثابت، آپ کے دادا کا نام ہے نعمان، یعنی آپ کا نام اپنے دادا کے نام پر ہے. نام کیا؟ نعمان بن ثابت بن نعمان، فارسی النسل ہیں آپ. اب ذرا توجہ کریں، جو اکثر خلفشاری بنتی ہے، ابو حنیفہ یہ کنیت آپ کی حقیقی نہیں ہے، وصفی ہے. حقیقی کنیت کب ہوتی ہے؟ مثلا جب آپ کا بیٹا احمد ہو تو آپ اپنی کنیت لکھیں ابو احمد، ابو احمد، احمد کے ابو، تو یہ کنیت آپ کی حقیقی ہے. لیکن ایک بندہ جو ہے وہ بہت اچھا فصیح اللسان اور اچھی گفتگو کرنا جانتا ہو، اس کی کنیت اس کے استاد نے رکھ دیا ابو البیان. اب بیان اس کا بیٹا تو نہیں تھا، لیکن اس کے اندر ایک وصف تھا، ایک اچھائی تھی، اس لیے اس کی کنیت رکھی گئی. تو اسی طرح امام اعظم و حنیفہ کی کوئی بیٹی نہیں تھی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کی کوئی بیٹی تھی اس لیے ابو حنیفہ، اس کا نام حنفیہ تھا اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. نہیں، آپ کی نہ آپ کی تو بیٹیاں تھی نہیں، آپ کی صرف ایک ہی اولاد تھی، ایک ہی بیٹا تھا، اور اس کا نام تھا حماد رضی اللہ عنہ. ان کے بیٹے اسماعیل جو اپنے دور میں چوٹی کے محدث گزرے ہیں. آپ ابھی اگر آپ سرچ کریں اسماعیل نام لکھیں تو اسماعیل بن حماد بن نعمان کا نام آئے گا سب سے پہلے. امام اعظم کا جو رنگ چڑھا وہ اپنے پوتے پر چڑھا، پوتا بھی اپنے وقت کا جن کا نام حضرت اسماعیل تھا، اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان. یہ آپ کا نام مبارک. یہ وہ میرے بچوں، میرے بزرگوں، میرے بڑے بھائیوں بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو عموماً ہمارے لیے کنفیوژن کا باعث بن جاتی. تو آپ کہیں گے پھر ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیں، حنیف کہتے ہیں مڈل کو، متوسط کو، متوازن کو، راہ راست کو، صراط مستقیم کو. حنیف یہ لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی آپ نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، آپ حنیف ہیں، یعنی اصل صراط مستقیم پر ہیں، افراط و تفریط پر نہیں ہیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں خیر الامور اوسطھا، ہر شے کی خوبصورتی اور کمال اس کا مڈل ہوتا ہے. اب دیکھیں، بچپنا بھی ہے، عمر کا حصہ ہے، بڑھاپا بھی ہے. بچپنا یہ کہ کیا کھایا پتہ نہیں تھا، بڑھاپا یہ کہ اب تو ہڈیاں دکھ رہی ہیں، لیکن مڈل جوانی تھا وہ کمال پر ہے. تو اب اپنی عمر پر آپ دیکھیں، جو درمیان کا دور ہے وہ کمال پر. تو خیر الامور اوسط، مال آ گیا خرچ ہی نہیں کرتا، بخیل ہے، یا پھر خرچ ایسا کرتا ہے کہ اسراف کرتا ہے، تو یہ بھی بیکار وہ بھی بیکار. لیکن اس کا مڈل کیا ہے؟ سخاوت، کہ جہاں لگانا ہے وہاں مکمل لگاتا ہے. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں حنیف، متوازن. حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ اپنی رائے میں انتہائی صائب تھے، قرآن و سنت کا دامن وہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے قرآن و سنت سامنے ہو اور اپنی رائے کو آگے کر دیا، یا اپنے انا میں آ کر اپنے غصے میں اپنی بات کو منوایا. نہیں، آپ کے پیچھے جتنے پیش رو آپ کے پیچھے چلنے والے تھے، انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے رائے کے اندر، یعنی ظاہر سی بات ہے، آپ کہیں گے رائے کی بات کیا کہہ رہے ہیں، رائے کی بات کیا کر رہے ہیں، مشورے کی بات کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا اس لیے کر رہے ہیں کہ سارے مسائل قرآن کے اندر ہیں، لیکن نکالنے کے لیے اور اس کو بیان کرنے کے لیے اپنی رائے ذکر کی جاتی ہے کہ میری رائے یہ. جس طرح آج بھی دیکھیں کتنی میڈیکل میں ایجادات ہیں، آج علماء کے سامنے مسئلہ آتا ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا کیا مسئلہ ہے، کینسر کی یہ دوائیاں آ رہی ہیں اس کا کیا مسئلہ ہے، ہوائی جہاز میں آ رہے ہیں اس کا کیا مسئلہ ہے، لاؤڈ اسپیکر پر نمازوں کا کیا مسئلہ ہے. تو یہ نئی نئی جو ایجادات ہیں یہ دور رسالت میں تو نہیں تھی، لیکن اس کے جوابات شریعت میں ضرور ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے کہ جو وہ اصول بیان کرتے ہیں کہ قیامت تک ایجادات آتی رہیں گی، آپ کے دیے میں پیمانے میں کھنگالیں تو قرآن و سنت کو سمجھنے کا ایسا دائرہ کار آپ نے بنایا ہے کہ کوئی چیز قرآن و سنت سے باہر ہے نہیں، اور اس دائرے کو آپ فالو کریں گے تو آپ کو ہر چیز قرآن و سنت ہی سے مل جائے گی. اس لیے آپ کو اس کمان بزرگی پر ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. تو آپ کا ایک لقب مبارک ہے امام الاعظم، ایک لقب مبارک ہے ابو حنیفہ، ایک آپ کا لقب مبارک ہے سراج الامہ، امت کا چراغ، یعنی جو امت اندھیری میں پڑی تھی کہ وہ براہ راست قرآن و سنت کو نہیں جان سکتی تھی، آپ کی شخصیت روشنی بنی کہ آپ کو واسطہ بنا کر بندہ قرآن کو سمجھ جاتا ہے.
جیسا لائٹ کو واسطہ بنا کر آپ اپنی منزل کو دیکھ لیتے ہیں، آگے کی چیز کو دیکھ لیتے ہیں، تو سراج الامہ یہ آپ کی علمی خدمات اتنی ہیں کہ اس کو عنوان دیا گیا. اگر میں وہ علمی خدمات بیان کروں تو رات کیا کئی راتیں گزر جائیں، لیکن اس کو سمیٹ کر اگر ہم بیان کریں تو پھر یہی کہا جائے گا امام الاعظم ہیں آپ، سراج الامہ ہیں آپ، کاشف الغمہ ہیں آپ، ابو حنیفہ ہیں آپ. تو یہ نام، اور آپ جانتے ہیں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جس کے القابات جتنے ہوتے ہیں نا تو دراصل اس کے کمالات بہت ہوتے ہیں، تو کمالات کو سمیٹنے کے لیے القابات بیان کیے جاتے ہیں. یہ حضرت امام اعظم کا مقام ہے. آگے چلیے میرے دوستو، اسی بات کو ہم درمیان میں لے کر چلتے ہیں. امام اعظم و حنیفہ رحمہ اللہ، نعمان، آپ کے والد کا نام ثابت، آپ کے دادا کا نام نعمان. آپ کے دادا جو ہیں نعمان، یہ حضرت مولا مرتضیٰ کے بڑے عاشق تھے. انہوں نے فارس سے ہجرت کر کے کوفے آئے، اس زمانے میں آئے جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفے کے اندر موجود تھے. طبقات حنفیہ اور دیگر کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے پہلی ملاقات میں جب اسلام حضرت مولا مرتضیٰ کے ہاتھ پر قبول کیا تو پھر اس کے بعد جب ملاقات کے لیے گئے تو حضرت علی کے لیے میٹھا فالودہ بنا کر لے کر گئے، اور حضرت علی نے فارس کے بنائے ہوئے اس فالودے کو بڑا پسند کیا اور بڑے خوش ہوئے. اس وقت جب یہ فالودہ لے کر گئے تھے تو اس وقت حضرت امام اعظم حنیفہ کے ابو حضرت ثابت آپ کے دادا کی گود میں تھے. تو حضرت علی نے کہا کہ اس بچے کو میری گود میں دو. حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے امام اعظم حنیفہ کے والد گرامی حضرت ثابت کو اپنی گود میں لیا اور ان کے لیے دعائے رحمت اور برکت فرمائی، اور وہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات حضرت مولا مرتضیٰ کے ایسے مقبول ہوئے کہ وہ دعا امام اعظم کی صورت میں مقبول ہو گئی. امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں. اور میں یہاں پر آپ ہی کا ایک واقعہ، امام اعظم کی حدیث کی کتاب ہے جس کو حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے مرتب کیا، آپ کے تلامذہ نے آگے لیا، مسند امام اعظم، ایک الگ بحث ہے اس کی سند کیا ہے، لیکن میں سر دس کیونکہ آپ کے سامنے پہلا تعارف پیش کر رہا ہوں تو امام اعظم خود اس بات کو ذکر کرتے ہیں. میں نے وہ روایت پڑھی آپ کے سامنے، ان ابی حنیفہ، روایت بیان ہو رہی ہے، امام اعظم حنیفہ اس کو بیان کرتے ہیں. قال ولدت سنة 80، خود کہتے ہیں کہ میں 80 ہجری میں پیدا ہوا. 80 ہجری میں کہاں پیدا ہوئے؟ کوفہ. کوفے کا نام سن کر لوگ ڈر بھی جاتے ہیں، اور جو حاسدین وہ ایسی ایسی بات کرتے ہیں، یہ کوفے میں پیدا ہوا، کوفے میں پیدا ہوا. تو میں نے کہا کوفہ ہی تو علم کا مرکز تھا، توجہ ہے تھوڑی سی بات. کوفہ قدیم شہر نہیں ہے، اس شہر کو حضرت عمر نے بنایا، کیونکہ جب قافلے مدینہ منورہ سے نکل کر ملک شام جاتے تو فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے قافلوں کو پریشانی پیش آتی، تو درمیان میں چاہیے تھا کہ ایک کوئی ایسا شہر آباد کیا جائے کہ جس میں رک کر وہاں پر، گویا کہ رک کر قافلے سستائیں بھی، وہاں آبادی بھی بن جائے اور خرید و فروخت بھی ہو، اور ایک نیا شہر آباد کیا جائے. حضرت فاروق اعظم نے جب کوفے کو ڈیولپ کیا، بنایا، اور لوگوں کو دعوت دی کہ آپ آئیں اور مکانات مفت ہیں آپ کے لیے، آپ رہیں، تو جب لوگوں کو جمع کر دیا گیا تو صحابہ سے مشاورت ہوئی مسجد نبوی شریف میں کہ لوگ تو آ گئے لیکن ابھی ان کی اخلاقی اور ایمانی تربیت کیسی ہوگی، اب اسلامی مبلغین بھیجے جائیں جو ان کے عقیدے اور ان کے ایمان کی حفاظت کی بات کریں. کوفہ وہ جگہ ہے جہاں سرکار فاروق اعظم نے 1500 صحابہ کو بھیجا، اور اس میں اکثر صحابہ بدری تھے، اور کوفہ کے جن کو چیف جسٹس بنا کر بھیجا، قاضی القضاۃ اور سب سے بڑا معلم، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے چہیتے اور جلال القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، اور ان کے نائب یمنی صحابی حضرت موسیٰ اشعری تھے. آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ سرکار نے خود فرمایا دین کا حصہ لینا ہے تو ابن مسعود سے لو. حضرت موسیٰ اشعری فرماتے ہیں یمنی ہے، کہتے ہیں کہ جب میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ یمن سے آیا اور میں نے سرکار سے ملاقات کی تو میں نے عبداللہ ابن مسعود کو اور ان کی والدہ پر سرکار کی مہربانیاں اتنی دیکھی کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے ابن مسعود جو ہیں یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. یعنی اتنا قرب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور کوفے کے آپ کو قاضی بنا کر بھیجا گیا. امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے میرے دوستو بخاری شریف. بخاری شریف 16 سال میں امام بخاری نے لکھی. کتنے سال میں؟ 16 سال. 4500 حدیثیں غیر مقرر آپ نے تقریباً نقل فرمائی ہے، اور اپنی کتاب کا نام ہی آپ نے المختصر رکھا. 16 سال اس میں لگ گئے حضرت امام بخاری نے اس کتاب کو مرتب کرنے میں. آپ کے تلامذہ نے، یا آپ کے حالات زندگی جب مرتب کیے گئے تو آپ کے اس قول کو کتاب میں جمع کیا گیا کہ امام بخاری سے پوچھا گیا کہ آپ نے حدیثیں کہاں کہاں سے جمع کی.
رسول اللہ کے صحابہ کی حدیثیں، کیونکہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ 250 ہجری یعنی 200-250 ہجری کا یہ زمانہ ہے، کیونکہ 250 ہجری کا یعنی 252 غالباً آپ کا سنِ وصال حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا، تو یہ تو امام اعظم سے بہت بعد کا دور ہے، 100-150 سال کا فرق ہے امام بخاری اور حضرت امام اعظم کا دور فرق ہے. لیکن امام بخاری کی جو بایوگرافی اور سیرت مکمل لکھی گئی تو اس میں یہ بات ہوئی کہ جو آپ نے اتنی عظیم کتاب بخاری شریف لکھی صحیح بخاری، اس کے لیے آپ کو علم کے خزانے کہاں کہاں ملے، کون سے ایسے علمی مرکز تھے جہاں پر آپ کو جانے پر آپ مجبور ہوئے؟ تو فرمایا ہاں، فرمایا میں مصر بھی گیا، شام بھی گیا، مکہ بھی گیا، مدینے بھی گیا، کوفے بھی گیا. تو پوچھا گیا کہ آپ کتنی دفعہ گئے، تو آپ نے ہر علاقے کی تعداد بتائی کہ یہاں 4 دفعہ گیا، یہاں 4 دفعہ گیا، یہاں 2 دفعہ گیا، یہاں 3 دفعہ گیا، لیکن کوفے پر آپ چپ ہو گئے. کسی نے پوچھا آپ کوفے پر کیوں چپ ہو گئے؟ فرمایا وہ علم کا ایسا مرکز ہے کہ میں زندگی میں اتنی دفعہ گیا کہ مجھے تعداد یاد نہیں ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، امام بخاری امام اعظم سے تقریباً 150 سال کا یہ عرصہ ہے، اس دور میں علم کا یہ فیضان تھا، تو امام اعظم جس دور میں کوفے کے اندر تھے، جو دور صحابہ تھا، وہ جگہ علم کا کیسا مرکز ہوگی میرے دوست؟ یعنی امام بخاری کے دور مبارکہ کے اندر جب کوفے کی علمی اہمیت ہے، مانا کہ کوفے کے اندر غدار بھی تھے جنہوں نے امام علی مقام کا ساتھ چھوڑا، جنہوں نے حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کو مسجد کوفہ کے اندر شہید کیا. لیکن ہر جگہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر اچھے لوگ بھی تھے، یعنی جماعت صحابہ اور ان کی تمام ترتیب جس کو میں ذکر کر رہا ہوں، تو حضرت امام اعظم پیدا بھی کوفے کے اندر ہوئے، اور وہ وقت کوفے کا اللہ اکبر. آج بھی اگر آپ جامع ترمذی شریف کا مطالعہ کریں، کتاب الصلاۃ میں آ جائیں، کتاب الوضو میں آ جائیں، تو وہاں پر حضرت امام ترمذی جب کوئی حدیث نقل کرتے ہیں تو نیچے مذاہب، امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، امام ترمذی نیچے مذاہب کو ذکر کرتے ہیں تو باقاعدہ کہتے ہیں کہ اہل کوفہ، کوفے کے صحابہ یہ بیان کرتے ہیں. یعنی باقاعدہ کوفہ ایک علم کی یونیورسٹی اور ایک مرکز تھا، اور حضرت امام اعظم حنیفہ اپنے دار کے اندر اس کی اعلیٰ منصب پر فائز تھے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی شان مبارک آپ دیکھیے، آپ خود فرماتے ہیں، مسلم امام اعظم کے اندر موجود ہے کہ میں 80 ہجری میں پیدا ہوا، اور بڑا پیارا ایک واقعہ ذکر کرتے میں آپ کی توجہ چاہوں گا. وہ فرماتے وانا ابن 16 سنہ، میں 16 سال کا تھا، میں یعنی 96 ہجری ہو گئی، 80 ہجری میں پیدا ہوئے، جاگ رہے ہیں آپ، 80 ہجری میں پیدا ہوئے تو 16 سال ہوئے تو 96 ہجری ہو گئی. تو امام اعظم کہتے ہیں وانا ابن 16 سنہ، میں 16 سال کا تھا، فلما، تو فرماتے میں 16 سال کا تھا، وہ حجج تو ماں ابھی، میں اپنے ابو حضرت ثابت کے ساتھ حج پر گیا، کوفے سے حج پر گیا. کہتے جب میں حج پر گیا، فلما دخلت المسجد الحرام، جب میں مسجد حرام میں داخل ہوا، تو کہتے ورایت حلقۃ عظیما، میں نے طواف سے ہٹ کر ایک بہت بڑا مجمع دیکھا، کہ ایک بزرگ تشریف فرمائے اور لوگ ان سے درس لے رہے ہیں. تو کہتے فقلت لی ابی، میں نے اپنے والد صاحب سے کہا، حلقۃ من ہاذہ، یہ کس کا حلقہ ہے، اور یہ روشن چہرے والے جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا نعمان تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ کہنے کہ حضور نہیں. فرمایا فقال حلقۃ عبداللہ ابن حارث الزبیدی صاحب النبی، فرمایا یہ عبداللہ بن حارث ہیں، رسول اللہ کے جلال قدر صحابی ہیں. کیا مبارک آنکھیں ہیں! آج اگر کسی علاقے میں ایک بزرگ موجود ہو جن کے تقوی و طہارت کا ذکر ہوتا ہو، تو لوگ ان کے پاس دور دراز سے سفر کر کے ملنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہیں کہ میں نے اللہ کے ایک نیک بندے کا دیدار کیا. یا جس نے اگر اس بزرگ کو نہ دیکھا ہو تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ جناب یہ وہ شخص ہے کہ جو بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا، لیکن یہ تو وہ شخص ہیں جو رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے. بولنا سبحان اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کی آنکھوں سے جنہوں نے دیکھا، اور یہاں پر ایک بشارت بھی موجود، نبی پاک نے فرمایا جس آنکھ نے مجھے دیکھ لیا وہ جنتی ہے، اور وہ آنکھ بھی جنتی ہے جس نے اس آنکھ کو دیکھا جس آنکھ نے مجھے دیکھا تھا. یہ بشارت بھی امام اعظم کے لیے. امام اعظم کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے ابو سے پوچھا کہ ابو یہ اتنا بڑا مجمع ہے اور یہ روشن چہرے والے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے بیٹا تجھے نہیں پتا، یہ عبداللہ بن حارث ہے، صاحب النبی، یہ حضور کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ پھر کون رکتا؟ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، قدم تو میں آگے بڑھا، اور میں حلقے کے ان کے قریب ہو گیا کہ میرے کان ان کی مبارک آواز کو سن رہے تھے، آنکھیں دیکھ رہی تھی. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حارث الزبیدی کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ فسمعتہ، حضرت امام اعظم کہتے ہیں، توجہ سنیے گا، اس کے بعد ایک بات کروں گا میں آپ سے، فرماتے فسمعتہ، یہ کس سے روایت لے رہے ہیں؟ صحابی سے. کہتے ہیں میرے کان اس صحابی رسول عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سن رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں یقول، عبداللہ بن حارث کہہ رہے تھے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہے تھے حلقے سے کہ اے میرے بچوں، میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا. کتنے بڑے جملے ہیں، میں نے حضور کو، میں نے سمعت، میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا. کیا سنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ ہمارے آقا کہہ رہے تھے، من تفقہ فی دین اللہ، جو دین کی تعلیم اور سمجھ حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، کفاہ اللہ مہمہ، اللہ اس کی ہر مشکل کو حل کر دیتا ہے. ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جو اس کے گمان میں نہیں ہوتا. بولے سبحان اللہ. یہ حدیث پاک وہ ہے جو امام اعظم حنیفہ نے براہ راست دیکھتے ہوئے جناب اور کانوں سے سنتے ہوئے صحابی رسول سے لی. میرے بچوں سنو، میرے بزرگوں، اور اسی طرح سرکار کے وہ صحابی، توجہ کرنا، جن کا نام لیں تو بندے کا محبت میں، جس کو کہتے ہیں نا، ایک جوش میں سیر و خون بڑھنے والی کیفیت ہوتی ہے. میری مراد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی. یہ عظیم صحابی ہیں، 8 سال کی عمر تھی ان کی جب سرکار مدینے آئے. خود کہتے ہیں، خود مشاہدہ ہے، کہتے ہیں جب سرکار مدینے آئے میں 8 سال کا تھا، کہتے خدا کی قسم مدینے کی گلیاں روشن تھیں. خود انہیں کا مشاہدہ، کہتے ہیں جب سرکار نے پردہ فرمایا، کہتے ہیں اللہ کی قسم مدینے میں اندھیرا چھا گیا تھا. آپ 8 سال کے تھے، 10 سال حضور کی خدمت کی. بولے نا سبحان اللہ، 10 سال حضور کی خدمت کی. اور ابھی ہمارے زبیر بھائی کہہ رہے تھے نا کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، جو اعلی حضرت فرماتے ہیں، یہ انہیں کی بات ہے. وہ کہتے ہیں جب بھی میں نے حضور سے کچھ مانگا تو حضور نے مجھے منع نہیں کیا نہ اگر کہا، انتہائی شفقت مجھ پر فرمائی. اور آپ کی والدہ کون ہے؟ آپ کی والدہ وہ ہیں جن کے گھر حضور دوپہر میں قیلولہ فرماتے تھے. انہوں نے، مسلم شریف میں موجود ہے، انہوں نے چمڑے کا بستر ہمارے آقا کے لیے بنایا تھا، میرے بزرگوں. اور ایک دن گرمی بہت تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مقدس پیشانی پر پسینے کے آثار ظاہر ہوئے. قریب تھا کہ وہ پسینہ بسترے پہ گرتا، وہ خاتون دوڑتے ہوئے گئی اور کانچ کی ایک برنی لا کر نیچے رکھ دی، اور وہ پسینہ مبارک اس میں ٹپ 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 کر کے گر رہا تھا. بولنا سبحان اللہ، گر رہا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھوں کو کھولا، فرمایا خالہ جان کیا کر رہی ہو؟ کہنے کہ بچے بیمار ہو جاتے ہیں نا، تو میں نے کہا اس سے برکت حاصل کروں گی. اب یہاں پر جملہ سننا، سرکار نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ میرا پسینہ لے جاؤ اور اس سے برکت حاصل کرنا، یہ خود انڈرسٹوڈ تھا. یہ کہتے کہ دلیل ثابت کریں گے کہاں لکھا ہوا. میں نے کہا رسول نبی حبیب ہونے کے بعد بھی اب کوئی دلیل مانتے تھے؟ سیدہ ام سلیم نے یہ نہیں پوچھا حضور سے کہ اس سے برکت ملے گی کہ نہیں ملے گی. جب آپ کے مرتبے اور مقام اور وجاہت اور قدر کو دیکھتے ہوئے کہا کہ حضور آپ نے، یعنی مانا یہ کہ آپ نے تو مجھے نہیں کہا تھا، لیکن آپ تو اللہ کے محبوب ہیں نا. بولو نا سبحان اللہ، آپ اللہ کے محبوب ہیں، تو یہ آپ کا پسینہ جو گر رہا ہے میں نے اس لیے جمع کیا کہ میں اس سے اپنے بچوں کے لیے جو بیمار ہو جاتے ہیں ان سے شفا اور برکت حاصل کروں گی. یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے. بولیے سبحان اللہ. اس لیے میرے دوستو، لوگ کہیں گے آپ یہ کیوں روایت بیان کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ روایتوں سے دل میں محبت اور قدر پیدا ہوتی ہے. میں ایک زمانے کی یونیورسٹی کے اندر تھا، یونیورسٹی میں نام نہیں لیتا، ایک پروگرام تھا، اس میں مجھ سے پیش رو ایک مقرر تھے، داڑھی ان کی سفید تھی، اسی ادارے کے شاید وہ پروفیسر یا استاد تھے، تو کمپیوٹر سائنس کے طلباء تھے. سیرت کانفرنس تھی، گفتگو جاری تھی، میرے سے پہلے ان کی گفتگو تھی، میں ان کے تھوڑے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، ان کے بعد میں نے گفتگو کرنی تھی. ان کی گفتگو کا محور صرف سارا خلاصہ یہ تھا، جس میں سے ایک بات یہ تھی کہ بچوں ہمارے نبی بکریاں چراتے تھے، ایک بکری ادھر بھاگ جاتی تو نبی پاک پکڑ کے لاتے، ایک بکری ادھر بھاگ جاتی نبی پاک پکڑ کے لاتے. یہ ساری تقریر یہ تھی، یقیناً وہ حدیث سے ہی پڑھ رہے تھے. لیکن جب وہ آ کر مجھے میرے پاس بیٹھے تو میں نے کہا بزرگوں ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہنے کہ کیا؟ میں نے کہا کمپیوٹر سائنس کے بچے ہیں، ان کو آپ یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ نبی پاک بکریاں چلاتے تھے، پوری آدھے گھنٹے کی تقریر آپ کس موضوع پر تھی؟ ایک بکری ادھر بھاگتی آپ پکڑ کے لاتے، ایک بکری ادھر بھاگتی پکڑ کے لاتے، اس روایت کو آپ نے کیوں لیا؟ مجھ سے کہنے لگے روایت بخاری میں نہیں ہے کہ حضور بکری چلاتے تھے؟ میں نے کہا بخاری میں یہ نہیں کہ حضور عرش پر جاتے تھے؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا انتخاب موضوع آپ دیکھیں، کیا یہ نہیں ہے کہ حضور عرش پر جاتے تھے، ان کو آپ یہ تو سکھا رہے ہیں کہ گورے نے راکٹ بنا لیا، گورا چاند پہ چلا گیا، اور نبی پاک کی یہ شان آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بکریاں چراتے تھے. یقیناً یہ بہت بڑی شان ہے، لیکن پروفیسر صاحب موقع ابھی آیا نہیں ہے، موقع اب یہ نہیں ہے. اب موقع یہ ہے کہ جو سرکار مفتی احمد یار خان نے کہا کہ بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا. نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا. بکریاں جس نے، کیا جملہ کہا، آپ قریب آ کر اس کو سنیں تو صحیح، میری زبان میں تاثیر نہیں، میں گناہگار سا آدمی ہوں، لیکن جو مضمون ہے اس کو آپ سمجھے، کیا مقام اللہ نے ہمارے نبی پاک کو عطا فرمایا. میری آواز میں تو نہ کوئی سر ہے نہ مزہ ہے، ایک بھونڈی سی آواز ہے، نہ میرے اندر وہ چاشنی ہے، لیکن آپ دیکھیں گنبد خضرا کو نظر میں رکھ کر کہ کیا بات کر گئے کہ نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، عرش پہ وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا. میں نے کہا کبھی آپ بکریاں چرانے کی روایت پڑھتے ہیں تو عرش پہ جانے والی بھی روایت پڑھ دیں. کہتے جی آپ آئیے ہمارے وہاں تعلیم ہوگی. میں نے کہا آپ بھی آئیے، تعلیم اور تعظیم دونوں ہوگی. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیوں ایک حصے کی ہی طرف اپنے گویا کے بات کو رکھنے، اور یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، اس بچے کا معیار دیکھو، اس بچے کی تعلیم کا معیار دیکھو، اسے نبی پاک کی وہ عظیم عظمتیں بتاؤ. واقعہ معراج کیوں نہیں بیان کرتے؟ کیوں اس دن آپ مسجدوں کی لائٹیں بجا دیتے ہیں؟ کیوں آپ بند کر دیتے ہیں؟ آپ نے بچوں کو سائنس میں ایک ایک ماہرین ماہر فلکیات کی بات کی ہے، آپ کیوں نہیں بتاتے اس بات کو کہ ساری فلکیات اور سارا عالم نبی پاک کے قدموں کے نیچے رہ گیا، اور تم اس نبی کی امت ہو جس کا قدم افلاک سے بھی اونچا ہے. خرد سے ابھی پڑھ رہے تھے نا جناب زبیر بھائی، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے، کسے بتائے کہاں گئے تھے؟ کیوں نے، کیوں چھپائی آپ نے؟ کیوں راتوں کو آپ نے بند کر دیا؟ کیوں سوشل میڈیا پر آپ نے یہ پوسٹیں چلانا شروع کر دی؟ معراج النبی کہاں لکھا ہوا ہے؟ ثابت کہاں ہے؟ ہاں قرآن میں ہے تو ثابت کیا ہے؟ یہ شک پھیلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر آپ شک پھیلائیں گے تو ادب کیسے آئے گا، تعظیم کیسے آئے گی؟ نمازیں تو آ جائیں گی، مزاج نہیں آئے گا. حضرت آپ نے صحابہ کی نماز تو ہمیں پڑھا دی، لیکن صحابہ کا عشق آپ کہاں چھوڑ آئے؟ تو ضرورت اس امر کی ہے میرے دوستو کہ اس طرف میں اور آپ توجہ کریں. حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ، میں آپ کی خدمت میں چلتے چلتے آخری طرف جاتے ہوئے بات کر رہا تھا کہ حضرت انس بن مالک، بہت مبارک بات، یہ طرح توجہ سے سنیا. ان کی والدہ ماجدہ، اور علماء نے یہ بحث کی ہے کہ یہ کون خاتون ہے جن کے گھر جا کر حضور سوتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی عورت سے براہ راست نہیں ہوتے. میرے امام امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کا رسیلہ رسالہ آپ پڑھیے شریعت و طریقت کے حوالے سے کہ پیر کے لیے کیا حدود ہیں. کیونکہ پیر تو ہوتا ہی وہی جو شریعت کا پابند ہوتا ہے نا، شریعت کو پھلانگ جائے تو پیر کیسے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت سے مسافہ نہیں کیا، سمجھ لیں. یہ لحاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ رکھا. آپ یہ رہنے دیجیے میرے دوستو، اس بات کو قبول کرنے کے ساتھ، ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں نا. قرآن کہتا ہے سورہ احزاب میں حضرت عائشہ ہماری ماں ہے نا. ہو بولو نا، سبحان اللہ. سیدہ ختیجہ ہماری ماں ہے نا، سیدہ حفصہ ہماری ماں ہے نا، سیدہ ام حبیبہ ہماری ماں ہے نا، سید زینب بنت جحش ہماری ماں ہے نا، سیدہ جویریہ ہماری ماں ہے نا. میرے رضی اللہ تعالیٰ عنہن، قرآن کہتا ہے، یہ کوئی جذباتی جملے نہیں، قرآن اس کو واضح کرتا ہے کہ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امهاتهم. اللہ فرماتا سورہ احزاب کے اندر کہ لوگو سنو، یہ نبی مکرم تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے قریب ہیں، اور ان کی ازواج اور ہماری نبی کی بیویاں یہ تمہاری مائیں ہیں. لیکن ان سے بھی شریعت نے پردے کا حکم بیان کیا. رتبے میں ماں رکھا، ماں کو آپ بغیر پردے کے دیکھ لیتے ہیں نا، لیکن ازواج مطہرات کے لیے قانون نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی. سارے مفسرین نے اس آیت کے نیچے لکھا، یہاں پر تو صدور الفاظین کو پڑھنا چاہیے، کتنی خوبصورت بحث آپ نے وہاں پر کی. خال المومنین کا بھی ایک بڑا پیارا جملہ حضرت صدور الفاظین نے وہاں لکھا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس حاشیے پر آپ دیکھیں جو خزانہ الفان کے اندر موجود ہے، وہ ایک دیکھنے جیسی بحث ہے. جو تمام تفاسیر کے نچوڑ کو چند الفاظوں میں بیان کیا، یہ میں کہتا ہوں کرامت ہے صدور الفاظین کی، کیونکہ وہ افاضل کے صدر ہے نا. کہ کس طریقے سے جو ابحاث
آپ
کئی کئی صفوں پر بحث پہ دیکھتے ہیں، کنز الایمان کے حاشیے پر اس کو 3 سے 4 لفظ لائنوں کے اندر اس طرح سمیٹتے ہیں کہ واقعی میں تفسیر کو پڑھنے والا ہائے ہائے کر جاتا ہے. کیا کمال ضبط ہے ان کی تحریر کا کہ لمبی ابحاث کو مفتی بھی اور اقوال سکہ آپ نقل کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ تمام ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، لیکن جس طرح ہم اپنی ماں کے چہرے کو دیکھتے ہیں نا، ان کے چہرے کو دیکھنا جائز نہیں. بالکل پردہ ہے ان سے، پردے کے احکام ہیں، بالکل یہاں پر واضح ہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے اب علماء نے سوال اٹھا، یہ کون ہے سیدوں میں سلیم کہ سرکار ان کے گھر جاتے ہیں اور گھر جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بستر بناتی، یہ کون ہے؟ ان سے بڑی بات میں بتاؤں، ایک خاتون اور بھی ہیں جو سرکار کے پاس آتی تھی خود اپنے حال میں تیل لے کر، جب آتی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنا امامہ مبارک صحابی کو دیتے، تو وہ اونچی جگہ پر بیٹھ کے سرکار کے زلفوں میں تیل لگاتی. اس پر محدثین نے بہت تحقیق کی کہ یہ عورت جو سرکار کے سر مبارک کو ہاتھ لگاتی ہے، سرکار کے سر پر تیل لگاتی ہے، وہ کون ہے؟ سیدہ ام حرام بنت ملحان، حضرت سیدنا عبادہ بن صامت کی بیوی، صحابی رسول عبادہ بن صامت کی زوجہ ام حرام بنت ملحان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر تیل لگاتی تھی. محدثین نے سوال کیا کہ یہ کون خاتون ہے کہ جو نبی پاک کے بدن کو ہاتھ لگاتی ہے؟ تحقیق کیا گیا تو ایک قول یہ ملا کہ جس کا دودھ سیدہ آمینہ نے پیا تھا اسی کا دودھ اس خاتون نے بھی پیا. یہ سرکار سیدہ آمینہ کی دودھ شریک بہن ہے اور یہ ام سلیم ان کی سگی بہن ہے. تو اب یہ سرکار کی رضائے خالہ ہوں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ رضاعت میں سلسلہ حرمت کا دو جانب سے نہیں ہوتا، ایک جانب سے ہوتا ہے. کس جانب سے ہوتا ہے؟ مثلا دو بھائی تھے، ان میں سے بڑے بھائی نے ایک عورت کا دودھ پیا، تو اس عورت کی ساری اولاد اس بڑے بھائی کے لیے بہنیں اور بھائی بن گئے، لیکن اس کا چھوٹا بھائی اس لڑکی سے شادی کر سکتا ہے اس کی اولاد سے، کیونکہ حرمت اسی کے لیے. اب جو یہ خاتون جس کا دودھ بڑے بھائی نے پیا ہے، اس کی بہن اس کی رضائی خالہ ہو گئی. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے. اس سمت میں آپ دیکھیے تو سیدہ آمینہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی والدہ ماجدہ جو ہیں، توجہ ہے، انہوں نے جس خاتون کا دودھ پیا انہی کے ساتھ دودھ شریک ام حرام بنت ملحان ہیں، اور انہی کی بہن ام سلیم ہیں، اور انہی کے بیٹے انس بن مالک ہیں. ان کو امام اعظم نے دیکھا ہے. بولے سبحان اللہ. یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں. اور یہ حضرت امام محمد اور امام یوسف نے جب پوچھا کہ حضرت انس دکھتے کیسے تھے، حضرت انس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہری کے آخری عرصے میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا دی تھی، یا اللہ انس نے میری بڑی خدمت کی ہے، اس کی اولاد میں برکت دے. جماعت صحابہ میں اتنے بیٹے کسی کے نہیں ہوئے جو حضرت انس کے ہوئے. زہابی کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت انس کے 100 بیٹے تھے. یہ مبالغہ بھانگم بھاگی نہیں ہے، یہ نہ محاورہ نہ تھوک کا حساب ہے، واقعی میں 100 بیٹے تھے. اپنی زندگی میں کئیوں کا جنازہ انہوں نے خود پڑھا، یعنی وصال فرما کے کئی بیٹے، 100 بیٹے. حضرت عبد الرحمن کو دیکھنے کیا دی، اللہ اکبر. یعنی جو حضور کی زبان مبارک سے بات نکلی، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. جب غزوہ خندق تھا تو مال کی ضرورت تھی، سرکار منبر پر آئے اور آپ نے لشکر کے لیے چندہ مانگا کہ لاؤ. حضرت ابوبکر سارا گھر لے آئے، حضرت عمر آدھا گھر لے آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جو حضور کے رشتے میں مامو لگتے ہیں کیونکہ یہ بھی بنو زہرہ سے ہیں، دوڑتے ہوئے گھر گئے، بیگم سے کہا کہ آج جو میں نے سرکار کے چہرے پر آثار دیکھے نا، ایسے پہلے کبھی نہیں دیکھے، جو ہے دے دے سب مل جائے گا. انہوں نے کہا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. عورت سب سے زیادہ جس بات میں بخیل ہوتی ہے وہ اس کے اپنے زیور ہوتے ہیں، لیکن فضیلت دیکھیں کس طرح اس مقام کو بیان کرتی ہے. انہوں نے کہا جو ہے دے دے. ان کے کانوں میں 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں تھیں، اور بالیاں عورت کی زینت ہوتی ہیں، مرد کو لینے کا بھی حق نہیں ہے، لیکن ترغیب دی. وہ خاتون ظاہر سی بات ہے بہت نیک اور صالحہ تھے، انہوں نے اپنی بالیاں نکالی اور کہا میں اپنی خوشی سے دیتی ہوں کہ سرکار کے قدموں میں لے جا کے رکھ دو. عبد الرحمن بن عوف جب یہ بالیاں لے کر سرکار کے پاس پہنچے، میرے دوستو، وہ سرکار کے پاس رکھا، سرکار نے وہ بالیاں اٹھا کر فرمایا کہ عبد الرحمن یہ کیا لے آیا؟ کہا حضور بیوی کی بالیاں ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. تو کہا یہ تو اس کی زینت ہے. کہا حضور کچھ تو دینا تھا نا. تو سرکار کو ان کے اس سخاوت پر اتنا ترس آیا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی، مولا یہ تو اپنی بیوی کی زینت لے آیا ہے، اس کو مالدار کر دے. کتابوں میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے جب انتقال کیا تو وراثت میں اتنا سونا چھوڑا تھا کہ تین تین بندے کلہاڑے سے توڑتے تھے اس کو. ایک بالی دی تھی تو دعا بن کے نکلی، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حضرت انس ابن مالک ہے. حضرت قاضی ابو یوسف نے پوچھا تھا کہ حضور حضرت انس دکھتے کیسے تھے، تو فرمایا میں نے بصرہ میں ان کو دیکھا. امام اعظم کہتے ہیں کہ وہ خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے یہ روایت پڑھی تھی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. فرمایا دکھتے کیسے تھے؟ فرمایا وہ بہت خوبصورت تھے اور داڑھی پر لال خضاب لگاتے تھے. یہ امام اعظم نے اپنا مشاہدہ بتایا. اس مسئلے پر امام اعظم تابعی ہے. اب خلاصہ یہاں پر آئیے میرے دوستو، اور میں اختتام کی طرف اپنی بات کو لے کر چل رہا ہوں کیونکہ وقت ہمارے پاس اب ختم ہونے کے قریب ہی ہے. امام اعظم دیکھیں کتنے واسطے سے حضور تک پہنچ گئے، ایک واسطے سے. توجہ ہے، ایک واسطے سے. اب اگر خوشیانہ بلی کھمبا نوچی اور کوئی غیر مقلد بات کرے تو اس کی کوئی اوقات نہیں. بچے میرے سامنے ذرا چھوٹے ذہن کے بیٹھے ہیں، ورنہ میں مسلم امام اعظم پہ بات کرتا. لیکن توجہ کریں یہاں پر آپ، جو میں بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام اعظم کو اللہ نے یہ بزرگی عطا فرمائی کہ ایک واسطے سے آپ حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور واسطہ صحابی کا ہوتا ہے. حدیث رسول اللہ کے قول کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل کو جو ہمارے نبی پاک نے فرمایا وہ، جو ہمارے نبی پاک نے کیا وہ، اور جو کام ہمارے نبی پاک کے سامنے کیا گیا اور ہمارے نبی پاک نے اس کو منع نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری. حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری. قولی جو ہمارے آقا نے فرمایا، راوی کہے گا میں نے حضور کو فرماتے ہوئے دیکھا. فعلی راوی کہے گا، صحابی کہے گا کہ ارشاد فرمائیں گے، وہ کہیں گے کہ نبی پاک نے ایسا کیا. تقریری یعنی تقرر، مقرر رکھا. سرکار کے سامنے کوئی آدمی کام کر رہا تھا اور سرکار نے اس پر منع نہیں کیا، نہ چہرے پر ایسے آثار آئے بلکہ رضا ہی پر رہے، تو وہ خود قول رسول ہو گیا. کیونکہ رسول جامع شریعت ہے، وہ جدھر دیکھے وہ شریعت ہے، وہ بیٹھے تو شریعت ہے، وہ چلیں تو شریعت ہے. جو ہے شریعت. اب ذرا یہاں پر آپ غور کریں، یہ حدیث تقریری اور حدیث قولی، حدیث فعلی. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لینے میں واسطے بنتے ہیں. مثلا ایک آدمی بیان کرتا ہے کہ میرے استاد نے یہ کہا، وہ کہتا ہے کہ میرے استاد سے ان کے استاد نے یہ کہا، ان کے استاد نے ان سے یہ کہا، انہوں نے صحابی سے سنا، پھر صحابی نے رسول اللہ سے سنا. علماء اپنی قدر کو بڑھانے کے لیے اور اپنی عزت اور شرف کو بیان کرنے کے لیے سند کو مختصر لاتے ہیں، کسی کسی کو ملے، یعنی جو حضور تک جلدی پہنچ جائے. اس میں امام بخاری بہت زیادہ شوق میں بات کرتے ہیں، اور سارے محدثین کو کہتے ہیں میرے پاس 22 ثلاثیات ہیں. توجہ کریں آپ ذرا، حدیث کی تین روایت کے اعتبار سے صفحے بن جاتی ہیں. وحدانیات یعنی ایک واسطے سے حضور تک پہنچنا. سنائیات دو واسطے سے حضور تک پہنچنا. ثلاثیات تین واسطے سے حضور تک پہنچنا. امام بخاری سیاستہ کے اندر تمام کے استاذ بھی اس لیے ہیں اور تمام پر فخر بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس 22 وہ حدیثیں موجود ہیں جو تین واسطوں سے حضور تک پہنچتی ہے. یعنی امام بخاری 22 ثلاثیات رکھتے ہیں اور امام اعظم وہ ہیں جو کئی وحدانیات رکھتے ہیں، ایک واسطے سے حضور تک پہنچتے ہیں. یہ علم حدیث میں امام اعظم کا مقام ہے. بولیے سبحان اللہ. یعنی ڈائریکٹ آپ سے یا تو حضرت انس کی طرف جاتے ہیں آپ، یا حضرت عبداللہ بن عوفہ کی طرف جاتے ہیں آپ، یا حضرت عبداللہ بن حارث زبیدی کی طرف جاتے ہیں، یعنی ایک واسطے سے جاتے ہیں. تو میرے دوستو امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے نا، وہ امام اعظم حنیفہ کتنے بڑے عالم ہیں، امام بخاری جو ہے نا وہ ان کے پوتے شاگردوں میں سے ہیں. یعنی تلامذہ بالتلامذہ، شاگردوں کے شاگرد. بولی سبحان اللہ، شاگردوں کے شاگرد ہیں. ایک شاگرد پھر شاگرد. اور یہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں مختصراً کہ 22 وہ حدیثیں جس کو حضرت امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ثلاثیات ہیں، محدثین کہتے ہیں اس میں 21 واسطے وہ ہیں جو امام صاحب کے شاگردوں کے ذریعے امام بخاری کے رسول اللہ تک ہیں. یعنی اتنی عظیم ہستی اللہ رب العالمین جل وعلا نے علم و فضل کے اندر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. تقوی و طہارت اللہ رب العالمین نے ایسا عطا فرمایا کہ اس کی نظیر نہیں ملتی. بہت مضبوط حافظ قرآن تھے آپ, ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر. بولیے سبحان اللہ. اور اس بات کو علامہ زہبی نے بھی لکھا ہے, اور اس بات کو علامہ زہبی رحمہ اللہ نے بھی سیرہ علام النبلاء کے اندر یہ لکھا ہے کہ جلل قدر محدث امام بخاری کے استاذ ہیں اور حضرت امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں. حضرت مسعد بن قدام وہ فرماتے ہیں رأیت ابا حنیفہ قرأ القرآن فی رکعت, تاہم میں خود اس کا گواہ ہوں کہ ابو حنیفہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے. اور یہ متواتر روایات ہیں, یعنی یہ نہیں کہ ایک حوالہ ہے. یہ اگر آپ کی سیرت میں جائیں گے تو امام بخاری حضرت امام اعظم حنیفہ کو اللہ نے جو بزرگی عطا فرمائی ہے یہ اتنے حوالے ہیں جو درجائے تواتر تک پہنچے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. شاید اس سے اگر آپ ذوق حاصل کریں تو آپ کو بڑا لطف اور مزہ آئے گا, کیونکہ آپ درس سننے کے لیے آئے ہیں. یہ امام اعظم جن کی نسبت سے ہم حنفی کہلاتے ہیں, تقوی طہارت کا مقام یہ تھا کہ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. اور یہ بھی تواتر سے ثابت ہے کہ عشاء کے وضو سے آپ فجر کی نماز پڑھتے تھے. امام محمد کہتے ہیں کہ میں نے امام اعظم کو کبھی آرام کرتا ہوا نہیں دیکھا, کیونکہ امام محمد وہ ہیں جو آخری عمر میں امام صاحب کے شاگرد بنے. اللہ نے شاگرد بھی ان کو ایسے عطا فرمایا. امام اعظم کو جب جیل میں قید کر دیا گیا تھا, ابھی میں عرض کروں گا آپ کے سامنے, جیل میں جب قید کر دیا گیا وہ ان کی خودداری کی وجہ سے تھا. انہوں نے کہا گردن کٹے گی میری لیکن جابر ظالم کے آگے جھکے گی نہیں, اور آپ کی جان اہل بیت کے لیے گئی. اہل بیت کے لیے رسول اللہ کے خاندان سے آپ کو بہت محبت ہے, کیوں نہ ہوتی. خود کہتے میرے 4000 استاد ہیں لیکن میں نے 2 سال امام جعفر صادق کے پاس گزارے, توجہ ہے. اور خود کہتے لولا سنتان لحلق النومان. کتنے آپ کی زندگی کے منارے ہیں. تابعی آپ ہیں, امام اعظم آپ ہیں, محدث آپ ہیں, اور غلامی اہل بیت میں سر فہرست بھی آپ ہیں. آپ نے دیکھیں کربلا کے شہید میرے آقا سید الشہداء امام حسین ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہما کے 3 شہزادے مشہور, علی اکبر, علی اسود اور علی اصغر. علی اکبر اور علی اصغر رضی اللہ عنہما کربلا میں شہید ہوئے. علی اوسط سرکار زین العابدین سید السجاد مریض کربلا, جن کا نام مبارک اسم گرامی علی ہے, آپ کے بڑے بیٹے امام باقر ہیں. بولنا سبحان اللہ. آپ کے بڑے بیٹے امام باقر ہیں, ان کے بیٹے امام جعفر صادق ہیں. امام اعظم حنیفہ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ آپ نے امام باقر سے بھی پڑھا اور امام جعفر سے بھی پڑھا. امام باقر سے بھی پڑھا اور ادب اتنا اہل بیت کا, اللہ اکبر, ادب اتنا طبقات حنفیہ کے اندر موجود ہے. تحفہ ثنا شریف کے اندر شاہ عبدالعزیز صاحب نے بھی لکھا, لوگ آج نبی پاک کے لیے کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں تشویش ڈالتے ہیں. میں کہتا ہوں دوستو ایسے سوالات نہ کرو, ایسے سوالات نہ کرو. یہ چیزیں وفاداری پیدا کرنے والی ہے, یہ کوئی بدعات اور شرک نہیں ہوتی ہے. تعظیم کی چیزوں کو اگر آپ بدعت کہہ دو گے تو ادب کے کیا نذرانے آگے لے کر آؤ گے. روایات کو ذرا تمیز سے سمجھیں آپ اور غور کریں. امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ اپنے استاد امام جعفر صادق کا ادب کتنا کرتے تھے. دیکھو جس طرح میں آپ کو دیکھ کر گفتگو کر رہا ہوں, میری پشت پر کون ہے مجھے نہیں پتا, لیکن میری پشت پر اگر کوئی حرکت ہو, کوئی پیچھے آئے گا جائے گا تو آپ کے چہرے ہلیں گے. تو جب آپ کے چہرے ہلیں گے تو مجھے پتا چل جائے گا کہ پیچھے کچھ کوئی ہے. تو امام اعظم مسجد حرام کے اندر درس دے رہے تھے. جب درس دے رہے تھے شاگردوں کو تو سرکار امام جعفر صادق پیچھے آئے اور مسجد کے ستون کے پیچھے آڑ لے لی اور سننے لگے کہ ابو حنیفہ پڑھاتا کیسا. تو جب سرکار امام جعفر صادق, امام اہل سنت, سرخیل اہل سنت, لوگ کہتے جی امام جعفر صادق کو جب تم امام کہتے ہو تو فقہ کیوں نہیں مانتے, تو میں نے کہا ابو حنیفہ کے پاس آ گیا نا, فقہ اور کیا چاہیے. ایسی ہم پر تم خواہ مخواہ باتیں کر رہے ہو. کہتے میں نے کہا ہماری سندیں ہیں ہی اہل بیت سے اور ان سے کوئی مفر نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اہل بیت کو جو خدا نے علم کی دانائی عطا فرمائی ہے دوسرا اس کی راہ گزر کو نہیں گزر سکتا. بالخصوص یہ ائمہ اثنا عشرہ, یعنی یہ ائمہ جو سرکار امام حسن سے چلتے ہیں اور مولا امام مہدی پر ختم ہوتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. اور پھر ان کے ساتھ جو جڑنے والے ہیں, جیسے سرکار غوث اعظم ہیں, سرکار داتا علی حجویری ہیں, یہ حسنی سادات میں سے. سرکار غوث اعظم ہیں, حسنی سادات میں سے. سرکار پیر محلی شاہ صاحب ہیں, حسنی سادات میں سے. یہ وہ ہیں جو اپنے بڑوں کے علم کے پرتوں ہیں, ان کی کتابیں پڑھ کے بندہ حیران ہوتا ہے.
تو میں آپ کی خدمت میں میرے دوست و بزرگوں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام جعفر صادق پیچھے ستون کے آڑ میں کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. امام اعظم نے درس کے دوران جب دیکھا کہ بچے چہرہ ہلا رہے ہیں تو آپ نے مڑ کر دیکھا تو امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے دیکھا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا بدن مبارک کا ایک حصہ نظر آ رہا ہے. تو آپ اٹھ گئے اور اٹھتے ہوئے گئے اور چہرے پر آنسو کے آثار تھے. عرض کی کہ حضور آپ نے تشریف لانا تھا. اے ابن رسول, اے رسول اللہ کے بیٹے آپ نے تشریف لانا تھا تو آپ مجھے بتاتے, میں بیٹھا رہا اور آپ آ گئے. خدا کی قسم اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو دنیا ابو حنیفہ کو بیٹھا ہوا نہیں دیکھتی, آل رسول کے استقبال میں کھڑا ہوا دیکھتی. یہ جذبات ہیں حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے. مفتی بننا کمال نہیں ہے میرے دوستو, ادب لانا بڑا کمال ہے. مولوی بننا کمال نہیں ہے, ادب لانا بڑا کمال ہے. اگر تھوڑے سے پڑھ کر اگر گردن تنگ جائے. ایک بچہ میرے پاس آیا کہ لیکن میں 18 سال میں مفتی ہو گیا. میں نے کہا بیٹا اتنا کڑک تو ابھی ہو گیا ہے, 25 سال میں ٹوٹ جائے گا تو. ایسا کڑک نہ ہو. 18 سال میں تو اتنا کڑک ہو گیا ہے کہ تیری گردن میں سریا آ گیا ہے. تو میں نے کہا بیٹا ایسا نہ کر. کہنے کہ یہ سریا موم کیسے بنے گا. میں نے کہا غوث پاک کی منقبت پڑھنا شروع کر دے, تو اتنا کڑک ہو رہا ہے بیٹا ٹوٹ جائے گا. اور یہی ہوا. یہ 18-20 سال کے جو لائے سوشل میڈیا پر بند مذہبوں کو چھوڑ کر ہم پر ہی چڑھائیاں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ سختیاں بندے میں کب آتی ہے, جب ادب نہیں ہوتا. جب ادب آ جاتا ہے تو خود سر جھکنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے یہ ایام, یہ آراس, یہ نسبتیں اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ علم اصل نہیں, اصل یہ ہے. علم کا کام ہے یہاں تک پہنچانا. تو وہیں پر رک کر اگر اڑ گیا تو کیا فائدہ. بخاری پڑھو یا ہدایہ پڑھو, کچھ بھی پڑھو, اصل میں وہاں نہیں رکنا ہے, ان تک پہنچنا ہے. وہ کتابیں یہاں تک پہنچاتی ہیں, ان کے مقام کو سمجھنے تک پہنچاتی ہے. کتابیں بندہ پڑھتا رہے. صحابہ اور اہل بیت کا گستاخ ہو جائے توبہ استغفر اللہ. بزرگوں کی نسبتوں کا گستاخ ہو جائے. کبھی بابا صاحب کے دروازے کے بارے میں بھائیں بھائیں کرے, کبھی غوث پاک کی چادر کے لیے. میں نے کہ بوڑھے ہو کر بھی آپ کو بابا صاحب کا دروازہ سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا یہ علم نہیں, یہ تکبر آپ نے پالا ہے. اگر واقعی میں عاجزی پالا ہوتا تو بابا صاحب کے دروازے کے لیے گھٹیا جملے کبھی نہ بولتے. تو میرے دوستو یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہمیں ادب والوں کے ساتھ, جب یہ شخصیات ہمیں یاد رہیں گی تو ہمیں ادب بھی یاد رہے گا کہ دیکھو امام اعظم نے کیسا ادب کیا علیہ رسول کا. اور اتنا ادب میرے دوستو کہ امام باقر نے باقاعدہ طور پر اپنے مہر فتوے کی, اور امام جعفر نے مہر امام ابو حنیفہ کے حوالے کی, اور فرمایا آج کے بعد اگر اہل بیت کا کوئی فتویٰ پوچھنا ہے تو ابو حنیفہ سے پوچھنا. یعنی باقاعدہ طور پر اللہ کی طرف سے یہ انعام بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو حاصل ہوا. امام محمد جو ہیں, میں عرض کر رہا تھا کہ امام اعظم جب جیل میں تھے جب وہ شاگرد بن کر آئے تو اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی. سارے داڑھے والے شاگرد تھے اور یہ بچہ تھا. تو آپ بہت صاحب تقویٰ تھے. آپ نے کہا کہ یہ سارے داڑھی والوں میں یہ بچہ کیسے بیٹھے گا. آپ نے کہا کہ بیٹا تم آئے ہو, اللہ تمہیں خوش رکھے, تم جاؤ اور تم جو ہے نا وہ قرآن حفظ کر کے آؤ. یعنی 2-2.5 سال ایسے گزر جائیں گے. وہ ایک ہفتے کے بعد پھر آ گئے امام محمد. وہ کہنے لگا حسن تو پھر آ گیا. کہنے لگا قرآن یاد ہو گیا مجھے. یہ واقعاتاً یہ ان کی کرامات میں سے ہیں, یہ ان کی کرامات میں سے. یعنی اللہ نے یہ حافظہ ان کو عطا فرمایا. آج بڑی بڑی USB اور ہارڈ ڈسک کی بات کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل کو 12 لاکھ حدیث سند سے یاد تھی. یہ اللہ نے حافظہ عطا فرمایا تھا ان لوگوں. اور ایسا نہیں جہاں کلک کرو تو ایرر بھی نہیں آتا, جس پر کلک کرو اس کا جواب شروع. اور حدیث کے ساتھ راوی, مثال کے طور پر ایک راوی عبداللہ ہزاروں ہوتے ہیں لیکن سب پتا ہے کہ جس حدیث میں عبداللہ ہے وہ کون ہے, وہ دوسری حدیث میں عبداللہ ہے تو وہ کون ہے, تیسری حدیث میں عبداللہ ہے تو وہ کون ہے, چوتھے میں تو عبداللہ ہے وہ کون ہے. یہ اللہ رب العالمین نے دین کی حفاظت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے علماء کو یہ حصہ عطا فرمایا. اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے جو یہ بھی امام اعظم کے شاگردوں میں سے آتے ہیں. تو میرے دوست بزرگو امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں, اللہ نے شاگرد بھی آپ کو ایسا عطا فرمایا, امام محمد جیسا شاگرد. میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. امام محمد یہ کہتے تھے کہ میں جب امام صاحب کے پاس گیا تو میں نے امام اعظم کو کبھی سوتا ہوا نہیں دیکھا. فرما فجر سے لے کر ظہر تک درس, ظہر کے بعد عصر تک درس, عصر کے بعد تھوڑی بات چیت, مغرب کے بعد پھر درس, عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد کہیں جاؤ, اور پھر آپ اللہ کی عبادت میں مشغول. اور یہ بھی روایت کے اندر موجود ہے کہ امام محمد فرماتے ہیں کہ جب صبح بندہ آتا اور دیکھتا کہ امام اعظم کس حال میں ہے تو سجدے کے اندر ہوتے اور داڑھی پکڑے ہوئے ہوتے اور اللہ کے حضور رو رہے ہوتے، یا اللہ ابو حنیفہ پر رحم کر دے. یعنی یہ تقوی و طہارت کا مقام تھا جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. اور مشاہدہ اتنا ہے کہ حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے نا کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں. تو امام اعظم وضو خانے پر وضو کر رہے تھے تو کالا پانی بہ رہا ہے، تو اس بندے کی طرف جب دیکھا تو اس کے جسم کے اعضاء جو بہ رہے ہیں تو بالکل سیاہ پانی. تو آپ نے آنکھیں بند کی اور اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ یہ چیز مجھے نہ دے، میں لوگوں کے عیبوں کو نہیں دیکھنا چاہتا. یعنی اللہ نے تقوی پر مشاہدہ اتنا عطا فرمایا ہے کہ اس کے بدن سے جو پانی گر رہا ہے اس کو تو وہ گرتا ہوا سفید دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو گناہ ہے اس کو حضرت امام اعظم دیکھ رہے ہیں. خواب کے اندر 100 دفعہ اللہ کا دیدار آپ نے کیا، 100 دفعہ اللہ کا دیدار کیا. اور اللہ کا جب دیدار کیا خواب میں، اللہ سے عرض کیا، اللہ میں جہنم سے بچ جاؤں گا. تو خواب اپنا بیان کرتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے کہا کہ بچ جائے. کہتے میرے رب نے مجھے چند کلمات سکھائے کہ یہ دعا پڑھ لے تجھے اللہ بخش دے گا. یہ دعا فتح شامی کے مقدمے میں موجود ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے علامہ شامی نے وہ دعا بھی نقل کی ہے کہ جو حضرت امام اعظم نے بیان کی، کہ میرے رب نے مجھے کلمات سکھائے اور یہ کلمات مجھے ذکر کیے کہ یہ کلمات ابو حنیفہ تو پڑھ لے تو اللہ رب العالمین تجھے بخش دے گا، اللہ رب العالمین تجھے بخش دے گا. تو میرے دوست بزرگوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حضرت امام اعظم کا مقام ہے. چلتے چلتے اختتام کرتے ہیں اس بات کا کہ حضرت خارجہ بن مصعب اس بات کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک رکعت میں نماز کی ایک رکعت میں پورے قرآن کو ختم کرنے والے 4 بندے ہیں. کتنے؟ 4 بندے. میں جو جملہ کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ پورا قرآن ایک رکعت، پورا قرآن ایک رکعت. ایک رکوع پڑھ کے بندہ ہل جاتا ہے. تراویح کے اندر اگر حافظ صاحب 3 رکوع پڑھا دے تو لوگ کہتے ذرا چھوٹی تراویح نہیں ہو سکتی الحمد طرح کی، توجہ ہے آپ کی. لیکن آپ شوق قرآن دیکھیں، یہ رب سے محبت ہے کیونکہ یہ رب کا کلام ہے نا. تو اس سے یہ قرآن سے محبت نہیں، یہ رب سے اصلا محبت ہے کیونکہ رب کلام جو ہے یہ رب کا ہے نا. تو اس سے حضرت امام اعظم حنیفہ تلاوت کا شوقین وہی ہوگا جس میں اللہ کی محبت کا جتنا غلبہ ہوگا. ایک ہے کہ اس سے نفع حاصل کیا جائے، تعلیم حاصل کی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کسی خاص مقصد کے لیے نہیں، تعلیم اللہ کی ہے اور اللہ کی محبت میں حاصل کی جائے، وہ اخلاص کے ساتھ. حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت خارجہ بن مصعب اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ 4 بندے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ان کو یہ شرف ملا کہ ایک رکعت کے اندر وہ پورے قرآن کو ختم کرتے. فرما ایک تو سب سے پہلے خلیفہ سوم حضرت عثمان ہے، جن کو اللہ نے یہ مقام دیا حضرت عثمان غنی کو کہ ایک رکعت میں، 2 رکعت کی نیت باندھی، ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا اور دوسری رکعت کے اندر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع کیا اور اس کے بعد رکوع میں چلے گئے. فرما ایک حضرت عثمان بن عفان، ایک حضرت تمیم داری، ایک حضرت سعید بن جبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس کے صحابی، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد اور ان کے صاحب، اور یہ بھی حضرت اہل بیت کی محبت میں شہید ہوئے، خارجیوں نے ان کو شہید کیا، حضرت سعید بن جبیر، اور چوتھے امام ابو حنیفہ جن کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. اب میرے دوستو آئیے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے دنیا سے وصال کرنے کے حوالے سے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر اس مسئلے کو درج کیا کہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی پوری زندگی صداقت کے ساتھ گزاری. ریشم کے کپڑے کا آپ کا کاروبار تھا، بہت بڑے کارخانے آپ کے تھے، کئی کارخانے حضرت امام اعظم کے کوفے کے اندر تھے اور باقاعدہ اس میں مزدور لگے ہوتے، اور آپ اس کارخانے سے اللہ نے آپ کو مال بہت دیا تھا، کئی غریبوں کو پالنا، طلباء کو پالنا، تو آپ کا گزر بسر آپ کے اس کاروبار کے ساتھ ہوتا تھا. اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو یہ بزرگی اور یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ جن سے آپ نے علم دین حاصل کیا اور جن کو اللہ رب العالمین نے فضل سے نوازا ان کی عزتوں کا آپ نے تحفظ کیا. جب یہ شور آپ کے دور کے اندر بڑا ہو گیا کہ پہلا ایمان کون لایا، کچھ کہنے لگے حضرت علی لائے، کچھ کہنے لگے حضرت ابو بکر لائے، کچھ کہنے لگے حضرت ختیجہ لائیں، اب یہ خواہ مخواہ جھگڑا بن گیا
تو امام اعظم حنیفہ مسائل بھی بیان کرتے تھے اور بزرگوں کی عزتوں کا دفاع بھی کرتے تھے. آپ نے فرمایا آؤ میں اس میں تمہیں تدبیخ, یہی تو ذہانت تھی امام اعظم کی, فرمایا میں تدبیخ بیان کرتا ہوں. کہنے کہ کیسے, بڑے بڑے علماء الجھے ہوئے, وہ اپنے دلائل لا رہے ہیں, وہ اپنے دلائل لا رہے ہیں, پہلا ایمان حضرت علی لائے, وہ ادھر سے کتاب اٹھا کے لا رہے ہیں, یہ ادھر سے کتاب لا رہے ہیں زید بن حارثہ. امام اعظم نے کہا کچھ اور بھی کام کرنا ہے ہم نے, اور اس میں تم الجھ گئے ہو, ایک دوسرے کو مارنے کے لیے آ گئے ہو, تو یہ ذہانت اللہ نے دی. فرمایا آؤ میں اس کا سولوشن بتاؤں. فرمایا بتاؤ ان میں سب سے بڑے عمر والے کون تھے؟ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی. فرمایا چھوٹی عمر والے کون تھے؟ کہ علی. کہ غلام کون تھے؟ کہ زید بن حارثہ. کہ عورت کون تھی؟ کہ سیدہ خدیجہ. تو کا مسئلہ حل ہو گیا. کہا دیکھو یوں کہو, جوانوں میں سب سے پہلے ابو بکر لائے, بچوں میں سب سے پہلے علی لائے رضی اللہ عنہ, عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ لائیں, غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ لائے. اس تدبیر کو آج تک بیان کیا جاتا ہے, اور یہ معیار سولوشن کا جس نے ذکر کیا وہ سرکار امام اعظم حنیفہ. میرے دوستو بزرگو, بنو امیہ کا خلافت کا دور تھا, اور اس میں بنو امیہ کے جابر سلطان ہشام بن عبد الملک نے ہاشمیوں کے خلاف, فاطمیوں کے خلاف ایک قتال شروع کیا اس نے, اور کئی حرام کاموں میں مبتلا تھا, نمازیں چھوڑنا اور یہ حرکتیں. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت زید بن علی, انہوں نے اس کے خلاف خروج کیا. فرمایا یہ شخص میرے نانا کے مصلے کا مستحق نہیں ہے, توجہ کریں آپ, اور میں اس کو باریک انداز میں چند لفظوں میں سمجھا کر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. حضرت زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ اجمعین, یعنی حضرت امام زین العابدین کے بیٹے, سید السجاد کے بیٹے حضرت زید, تو انہوں نے ہشام بن عبد الملک کے خلاف لوگوں کو تیار کیا کہ یہ خلافت کا مستحق نہیں. اس پر اس نے بہت زیادہ زور لگایا, یہاں تک کہ حضرت زید بن علی جو تھے حضرت امام اعظم نے ان کی حمایت کر دی. اب یہاں پر تھوڑا رک کے دیکھیں, یزید کی تو خلافت ہوئی نہیں تھی, امام حسین اس کے خلاف نکل پڑے تھے, یہاں تو ہشام بن عبد الملک کی خلافت جم چکی ہے, اور اس کی غلط حرکت کی وجہ سے حضرت زید کھڑے ہوئے. آج لوگ بھائیں بھائیں کرتے تھے کہ یزید خلیفہ ہے, میں نے کہا یزید کے مسئلے کو یہاں سمجھو, یزید نے تو ابھی تک پوری سرحدوں پر کنٹرول کیا بھی نہیں کہ امام حسین اس کے خلاف نکل آئے. ابھی تمام ارباب حل وقت اور جو بڑے لوگ ہیں وہ اس کے قریب نہیں آئے, اور تم اس کو امیر المومنین کہنے جا رہے ہو. میں کہتا ہوں ہشام بن عبد الملک جو پوری حکومت پر قابض ہو چکا تھا اور خلافت منوا چکا تھا, لیکن جب اس نے غیر شرعی کام کیے تو حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید نے اس کے خلاف خروج کیا, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کا ساتھ دیا. لوگ کہتے جب خلافت نافذ ہو جائے تو پھر خروج کیسا؟ میں نے کہا قبضے کا معیار نہیں, معیار شریعت مطہرہ ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے, امام اعظم حنیفہ یزید کی تائید کیسے کر سکتے تھے؟ وہ تو حضرت زید کی تائید میں کھڑے ہو گئے, اور جبکہ ہشام بن عبد الملک نے پوری ریاست کو کئی سال سے سنبھالا ہوا ہے, یزید تو یہاں پر مکمل کنٹرول بھی نہیں کر رہا ہے. تو پتا چلا کہ امام اعظم کے نزدیک یزید خلیفہ نہیں تھا. اگر ان کو وہ خلیفہ مانتے تو ہشام کے مقابلے میں حضرت زید کا ساتھ امام اعظم کیوں دیتے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت زید تو ابھی نکل رہے ہیں جبکہ سب نے بیعت کر لی ہے ہشام کی, لیکن ہشام نے جب غیر شرعی کام کرنا شروع کیے تو حضرت زید بن علی امام زین العابدین کے بیٹے نے جب ان کے خلاف لوگوں کو تیار کیا تو امام اعظم حنیفہ نے اپنے 10,000 درہم کا جو پوٹلی تھی وہ اٹھا کر آپ نے ان کے جہاد کے چندے کے اندر دی. مسجدوں کی صف لگی ہوئی ہیں, اور آپ ظاہر سی بات ہے بہت بڑے مسجد کے خطیب تھے, اور اس زمانے کی جو انتظامیہ تھی اور اس زمانے کے جو بڑے ایجنسی کے لوگ تھے, فوج کے لوگ تھے, وہ آپ کی نماز پڑھتے تھے. جمعے کے دن آپ سے سوال ہوا کہ زید بن علی نے ہشام بن عبد الملک کے خلاف خروج کیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کہا میں تائید کرتا ہوں اس کی. اور انہی کی اولادوں میں حضرت ابراہیم ہے جنہوں نے بعد میں خروج کیا تھا, ان کی تائید امام مالک نے کی ہے. یعنی اگر آپ تھوڑا ذہن حاضر رکھیں تو میں بہت بڑی بات آپ سے کر رہا ہوں. اور یہ ہر محرم میں جو مخمصہ چلتا ہے نا کہ امام حسین کیوں نکلے, کیوں نکلے, کیوں نکلے, اور میں نے کہا اس کو تو ادھر رکھو, یہ جو بعد میں دو خروج جو خلیفہ کے خلاف ہوا ہے اس میں امام مالک امام اعظم وہ جو بات کرتا ڈاکٹر ذاکر نائی کی بات کرتا ہے کہ جناب یزید کی خلافت متحقق ہو گئی تھی، میں نے کہا تیرے یہ سب پرکٹا شخص کیا جانے فقہ کے مسائل، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بعد کے دور میں ہشام بن عبد الملک نے مکمل خلافت کا تسلط کر لیا تھا، لیکن غیر شرعی کام کرنے کی وجہ سے حضرت زید اس کے خلاف نکلے، لوگ جمع ہوئے، چاہیے تھا کہ ان کو باغی کہا جاتا، لیکن امام اعظم نے کہا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا خروج بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب زید بن علی کا خروج ہشام بن عبد الملک کے خلاف اس کی غیر شرعی حرکتوں کی وجہ سے جائز تھا، تو یزید تو تھا ہی شرابی اور زانی، اس کے خلاف نکلنا امام حسین کا غلط کیسے ہو سکتا تھا؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ میرے دوستو؟ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات ہوئی، دیکھو ایمان کیا چیز ہوتا ہے، ایمان بغل میں منہ دے کر بات کرنے کی نہیں ہوتی، گردن اٹھا کر بات کرنے کی ہوتی ہے۔ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی مسجد شریف میں جس وقت بات کی گئی کہ آپ کیا کہتے ہیں زید بن علی کے بارے میں، امام زین العابدین کے بیٹے کے بارے میں، کہ جنہوں نے وقت کے خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے خلاف خروج کیا ہے، اور یعنی سب جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں، ساری ایجنسی کے لوگ بیٹھے ہیں، وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، امام اعظم ممبر پر ہیں، فرمایا انہوں نے درست کیا، اور اپنے شاگرد سے کہا یہ ممبر کے ساتھ جو 10,000 درہم پڑے ذرا لے کر آؤ، لایا گیا، بڑے مجمع میں کہا کہ لے جاؤ، ان کے لشکر میں شامل کرنا، ان سے معذرت کرنا کہ میں پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہوں، مجھے فراغت ملے گی تو میں خود آپ کے ساتھ گھوڑا لے کے شامل ہوں گا۔ بولیں سبحان اللہ، بولیں سبحان اللہ۔ موبائل وغیرہ نیچے رکھیں اور میری طرف توجہ کریں، ورنہ باہر تشریف لے جائیں، اگر اس ذکر کی آپ کو اہمیت نہیں تو باہر تشریف لے جائیں، ہمیں بھی کوئی زور نہیں آپ پر بات مسلط کرنے کا، لیکن جب تک سانس چل رہی ہے بولیں گے، سانس بند ہو جائے گی ہمارا کام ختم ہو جائے گا، تھوڑی توجہ کریں، رغبت کریں تھوڑی، پھر بعد میں چیختے ہیں کہ جی فلاں بد مذہب ہمارے سر پر آ گیا، وہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے جس کو پھر بھی فکر ہو جاتی ہے، کچھ تو ایسے ہی منہ اٹھا کر لوٹے کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ایسا نہ کریں، دین کو ذرا طریقے سے سیکھیں، سلیقے سے سیکھیں۔ میں آپ کو مرید بنانے کے لیے نہیں آیا، اپنی تقریر سے متاثر کرنے کے لیے نہیں آیا، ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنے ایمان کے بچانے کی تدبیر کر رہے ہیں، اس بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے آپ۔ میرے دوستو بزرگو، حضرت امام اعظم نے 10,000 درہم جب چندے میں دیے تو آپ کے شاگرد نے دیکھا کہ اتنی نڈر فیصلہ، کہ ساری ایجنسیاں موجود ہیں، سب لوگ موجود ہیں، امام اعظم کو ابھی گرفتار کر لیا جائے گا، ابھی مار ڈالا جائے گا، وہ ظالم آدمی تھا، لیکن امام اعظم ڈرے نہیں، تو اس شاگرد کو بڑا ایک وجد تاری ہوا اس کے اوپر، اور وہ کھڑے ہو کر پہلی صف میں کہا حضور میرے لیے اجازت ہے کہ میں جا کر حضرت زید کا ساتھ دوں؟ امام اعظم نے فرمایا ہاں جا جا جا۔ اس نے کہا اجر کیا ملے گا؟ فرمایا جو اہل بدر کو ملا تھا۔ یہ امام اعظم نے کہا، بولی سبحان اللہ۔ تو وہ کوفے والوں کی طرح نہیں تھے جو دروازہ بند کر کے بھاگ گئے، اور اسی ممبر پر امام اعظم کو گرفتار کیا اور ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں۔ کوئی عام آدمی نہیں تھا، اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے، یعنی کہ بیٹا مرید سے کام چلا لو، انہوں نے کہا ایشو بڑا ہے اس میں، مرید کیا بولے گا، میں خود بولوں گا، یہاں اہل بیت کی گردنوں پر ہاتھ آ رہے ہیں اور میں مریدوں سے تحریک چلاؤں، فیک آئی ڈیاں بنا کر چلاؤں؟ فرما آئی ڈی فیک نہیں، آئی ڈی بالکل ٹھیک ہوگی، ابو حنیفہ ہی بول رہا ہے یہ۔ بولے سبحان اللہ، یہ عقیدے کی بات ہوتی ہے میرے دوست، یہ عقیدے، اور جس کے مرنے پر یقین ہوتا ہے کہ موت اپنے ٹائم پر آئے گی، لیکن جن کی نسبت سے بخشے جائیں گے ادھر سودا نہیں کرنا ہے۔ بولے سبحان اللہ، کیونکہ سرکار نے فرمایا جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حق بولو، حق بولنے سے رزق دور نہیں جائے گا، موت قریب نہیں آئے گی، کیونکہ شیطان حق بولنے سے ڈراتا ہے اور کہتا ہے تیرا مال ختم ہو جائے گا، لوگ مار ڈالیں گے، اور اسی کے مقابلے میں نبی پاک ہمیں نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حق بولو، حق بولنے سے رزق بھاگتا نہیں اور موت قریب نہیں آتی۔ کاش اس پر مجھے اور آپ کو یقین ہو جائے۔ حضرت امام اعظم کو گرفتار کیا گیا، جب آپ گرفتار ہوئے اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ بنو امیہ کی حکومت کا تختہ پلٹا، یعنی وہ جو خلیفہ تھا نا اس کا تختہ پلٹا، تو وہ جو جیلر تھا نا وہ امام اعظم کا بڑا معتقد تھا، اس نے رات رات کو امام اعظم کو جیل سے نکالا، جیل سے نکال کر امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کو بھیج دیا اس نے مکہ، مکہ پہنچے اور یہاں پر بنو عباس نے تسلط حاصل کیا، بنو عباس بنو امیہ کے خلاف تھے، جب ان کو پتا چلا کہ اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ کسی پارٹی کے خلاف کوئی بندہ کام کرے اور ایک پارٹی کے خلاف وہ پارٹی ہے، آپ کو اگر تکلیف پہنچائی جائے تو جب اس کی دشمن پارٹی آئے گی تو وہ آپ کو نوازے گی نا کہ بھائی یہ شیر آدمی تھا یار. تو بنو عباس امام اعظم کو سروں پر بٹھانے لگے کہ انہوں نے بنو امیہ کا رد کیا اور انہوں نے بڑی جرات دکھائی ہے تاکہ قریب لے کر آئے. تو بنو عباس کا جو بادشاہ تھا اب منصور, امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے بنو عباس کی اس بات کو سراہا. انہوں نے کہا آپ ہماری پوری ریاست کے قاضی القضاء بن جائیں, چیف جسٹس. آپ نے فرمایا مجھے عہدہ نہیں چاہیے, یہ میں نے سیدوں کا ساتھ عہدے کے لیے نہیں دیا تھا, مجھے عہدہ نہیں چاہیے. انہوں نے کہا عہدہ کیوں نہیں لیتے؟ فرمایا عہدہ لینے کا مطلب ہے کہ تمہارے ہاتھ کا رومال بننا. فرمایا پھر میں جو کہوں گا اس کو ہاں کہو گے, میں تمہاری مرضی کا ہاں نہیں لکھ سکتا. اور فرمایا یہ تم پر گراں گزرے گا, اس لیے ابو حنیفہ عہدہ قبول نہیں کرتا. قاضی القضاء چیف جسٹس کا عہدہ آپ نے قبول نہیں کیا. لیکن منصور نے میرے دوستو وہی حرکت کرنا شروع کی جو بنو امیہ نے کی تھی. اور اس نے ہوتا کیا ہے, سادات کہیں پر جاتے تھے نا تو ان کی مثال خوشبو کی ہے, لوگ قریب آنا شروع ہو جاتے. تو بادشاہوں کو بڑی پریشانی ہوتی کہ یار کہیں بغاوت نہ کر دیں. ہارون رشید دیکھو کتنا ذہین آدمی ہے, لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کرسی بندے سے کیا کرواتی ہے. ہارون رشید کتنا نیک آدمی کہلاتا ہے, لیکن حضرت سرکار موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد شریف میں جلوگر ہوتے تو لاکھوں کا اجتماع ہوتا. سیدنا موسیٰ کاظم کا نام لے رہا ہوں, بولو سبحان اللہ. تبلیغ چھپانا اگر گناہ نہ ہوتا تو میں تقریر ہی نہ کرتا کہ ہماری قوم ابھی اس مبارک نام پر بھی سبحان اللہ نہیں کہے گی. سیدنا موسیٰ کاظم بولو سبحان اللہ. اللہ میں سرکار امام جعفر صادق کے شہزادے امام علی رضا کے والد بغداد معلہ میں آرام فرما رہے ہیں. حضرت امام شافعی یہ کہتے ہیں, امام غزالی یہ کہتے ہیں, جس کی قبر پر میں نے دعاؤں کو تیر با ہدف دیکھا ہے وہ سیدنا موسیٰ کاظم. بولے سبحان اللہ. حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی بغداد معلہ میں تشریف فرما. کیا شان ہے, کبھی وقت آئے گا تو ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے. حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی بغداد میں جب آتے تو بغداد میں تو ظاہر سی بات ہے امام حسین کے پوتے ہیں, دور دور سے عاشقان اہل بیت آتے اور آپ کے چہرے میں حضور کو پاتے, آپ کی دعائیں لے کر مرادیں پاتے. تو ہارون رشید جیسے آدمی کی کھوپڑی کام نہ کر سکی. اس نے حضرت موسیٰ کاظم کو قید کیا, یعنی اس کو یہ گھبراہٹ ہوئی کہ میری خلافت جائے گی. انہوں نے فرمایا ہارون رشید جو ہمیں ملا ہے نا وہ تو تیرے باپ کو بھی نہیں مل سکتا, اور جو یہ تو لکڑی کی کرسی لے کر بیٹھا ہے نا تو ہم اس پر تھوکتے بھی نہیں ہیں. ہم نے کوئی بغاوت نہیں کرنی, بغاوت کرنی ہوتی. اللہ اکبر. میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ خارجی کرتے کیا ہے. جس وقت حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت دی, امت کی صلح کے لیے خلافت دی, تو سوائق المحرقہ کے اندر موجود ہے امام حسن مجتبی سرکار, آپ حضور کے مزار شریف کے قریب بیٹھے تھے. مروان آیا اپنا منحوس منہ لے کر, مریدین بیٹھے ہوئے تھے, چاہنے والے بیٹھے. سرکار امام حسن اصل سیدی وہی ہیں جو چہرے سے لے کر سینے تک حضور جیسے ہیں, اور پھر سینے سے لے کر قدم تک حسین حضور جیسے ہیں. بولو سبحان اللہ. اور سرکار نے پردہ فرماتے ہوئے دنیا سے سیدہ زہرا پاک کے کان میں ایک بات کی تھی, فاطمہ ایک بات بولوں؟ کہا کیا؟ کہا کان قریب لاؤ. فرما جبریل ابھی کہہ گئے ہیں کہ میری برداشت میرے بیٹے حسن کو دی گئی ہے اور میری جرت میرے بیٹے حسین کو دی گئی ہے. بولیے سبحان اللہ. تو میرے دوست بزرگو حضرت مولا حسن آپ تشریف فرما ہے سرکار کے روزہ مبارکہ کے سامنے. یہ بادشاہوں کو اور لیڈروں کو جو پریشانی ہوتی ہے نا کہ ان کے ساتھ ہلکا زیادہ تو شاید یہ بغاوت کر دیں گے, تو حضرت امام حسن نے جب خلافت دے دی, یہ بڑی قیمتی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, خلافت دے دی حضرت امیر معاویہ کو, فتنہ سرد ہو گیا, بات ختم ہو گئی, بات ختم ہو گئی. اللہ اکبر. میرے دوست بزرگو تو مروان بن حکم آیا, اور مروان بن حکم حضرت امام حسن سے کہنے لگا کیوں بغاوت چاہ رہے ہو, لوگوں کو برگلا رہے ہو؟ میں کہتا ہوں یہ امام حسن ہی تھے جو برداشت کر گئے. اور یہ واقعے میں حلم نبوی ہے, جس نے 1.5 لاکھ فوج ہوتے ہوئے چند ہزار کے سامنے خاموشی اختیار کی اور خلافت دی, اس کو یہ تانا دینا کہ تم یہاں غداری کر رہے ہو, لوگوں کو تیار کر رہے ہو, فتنہ کر رہے ہو,
امام حسن نے سر ہی جھکا کر مسکرا کر فرمایا مروان اگر فتنہ کرنا ہوتا نا تو معاویہ سے صلح نہیں کرتا میں. میں کہتا ہوں اتنا سادہ جواب یہ پہاڑ جیسی شخصیت امام حسن ہی دے سکتی تھی, ورنہ اس وقت تاریخ میں موجود ہے امام حسن جب لشکر لے کر کھڑے تھے تو یوں لگتا تھا جیسا سمندر کھڑا, اور ابھی یہ چڑھائی کر دے گا سامنے والے لشکر کے اوپر اور دنیا دیکھتی قربان جاؤں شہزادہ علی المرتضیٰ پر. ایک دم سواری رکھی اور آپ نے غلام کو کہا ہاتھ دے کر اس کے کندھے سے آپ سب سے آگے چھلانگ لگائی اور قلب سے نکل کر آگے جا رہے. لوگ کہہ رہے حضور دشمن سامنے کھڑا, چپ کرو دشمن. آگے گئے اور آگے جا کر حضرت امیر معاویہ کے صف کا جو آگے کا بندہ تھا ان سے کہا جاؤ معاویہ سے کہو صلح نامہ مرتب کرے حسن خدا گیا ہے. اور جب آپ یہ جملہ کہہ رہے تھے تو پیچھے صحابہ دھاڑے مار کے رو رہے تھے. بولنا سبحان اللہ. یہی بات حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کی. کس نے؟ ہارون رشید نے. ہارون رشید اتنا بڑا دانا. میں ایک بات کرتا ہوں, اس دن کے بعد میں نے ہارون رشید کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا, اپنا ایک مزاج ہے چھوڑ دیا. کنواں اسے نے کھدوایا اور اتنا گہرا کنواں تھا کہ جس میں حضرت موسیٰ کاظم کو چھوڑا گیا. آپ بیٹھتے تھے تو اٹھ نہیں سکتے تھے اندھیرے کنویں کے اندر, اور کبھی اپنی کمر کو رگڑ کر اگر آپ کھڑے ہو جاتے تو پھر بیٹھ نہیں سکتے تھے. اور سرکار موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ نے وصال فرمایا. اللہ اکبر. تو میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, حضرت امام ابو حنیفہ نے وزارت نہیں لی اور منصور نے جس وقت دوبارہ اہل بیت پر اور حضرت نفس زکیہ کے اوپر امام حسن کے شہزادے تھے ان کے اوپر اس نے زیادتی کرنا شروع کی, امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کے حق میں فتویٰ دیا اور منصور کے خلاف فتویٰ دیا. منصور بڑا ظالم تھا, آپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا. انہوں نے کہا مر جاؤں گا لیکن فتوے سے رجوع نہیں کروں گا, مر جاؤں گا فتوے سے رجوع نہیں کروں گا. میں کبھی کبھی سوچتا تھا امام اعظم اہل بیت کی محبت میں تو جمے کیوں. میں نے کہا اچھا وہ گود میں لے کر جو علی نے دعا دی تھی رضی اللہ, بلکہ دعا نہیں دی تھی گود میں لے کر اپنا کر لیا تھا. بولو نا سبحان اللہ. اپنا کر لیا تھا اور اس کا فیضان حضرت امام اعظم سے ظاہر ہوا. حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ جیل میں رہے اور سن 150 ہجری اور یہی شعبان کے ایام گزر رہے ہیں کہ آپ کے کھانے کے اندر زہر ملایا گیا. امام اعظم جان سے تو گئے لیکن اہل بیت کی عزت کا سودا نہ کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو تم مجھے امام اعظم کہتے ہو, میں اتنا بڑا بھی ہوا تو میں اتنا بڑا ہو کر بھی اس بات کو پسند کرتا رہا کہ اہل بیت کے پاؤں کی جوتی کی دھول ہی بنا رہوں, اس لیے کہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کی باتیں بڑی ہوتی ہیں, ان کے کام بڑے ہوتے ہیں, ان کے سودے بڑے ہوتے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل اور پریشانی پیش آتی تو میں امام اعظم حنیفہ کی قبر پر جاتا اور میں وہاں دو رکعت نفل ادا کرتا, اس کے بعد رب سے دعا کرتا, چہرے پر ہاتھ نہ لگا پاتا کہ اللہ میری دعاؤں کو مقبول فرما لیتا, اللہ رب العالمین میری دعاؤں کو مقبول فرما لیتا. اللہ رب العالمین ایسی نیک ہستیوں کا ادب کرنے کی ہمیں توفیق عطا ہو. اللہ رب العالمین اپنے دلوں کو ایسے نیک لوگوں کی یادوں سے آباد رکھنے کی توفیق عطا ہو, کیونکہ یہ یادیں ایمان کو بچاتی ہیں میرے بچوں, یہ یادیں دین کو بچاتی ہیں, یہ یادیں ہماری آخرت کو بچاتی ہیں. اور قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر شخص قیامت کے دن اپنے امام کے نام سے اٹھایا جائے گا. جتنے لوگ آئیں اللہ تمام کی حاضری مقبول کرے, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے. ہمارے غلام بھائی کو بخار بھی تھا, وہ تشریف لائے, میں ان کا بڑا مشکور ہوں, اللہ ان کو شفا دے. جتنے میرے بھائی میری بہن موجود ہیں جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت و شفا عطا فرمائے, جو پریشانی حال ہے ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے, اور جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں حلال روزی عطا فرمائے. اور اس درس کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے توشہ آخرت فرمائے. ہمیں نمازوں کی پابندی کا شوق دے. امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ عشاء کی نماز کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز کو ادا کرتے. جو بے نمازی ہوتا ہے اس کے دل کے اندر یہ محبت باقی نہیں رہتی. نماز ایک قلعہ ہے جس میں ایمان کو قید کیا جاتا ہے, ایمان کو رکھا جاتا ہے, ان محبتوں کو رکھا جاتا ہے. رمضان شریف کی آمد ہے, انشاءاللہ ایک پروگرام ابھی مجھے بتایا گیا کہ استقبال رمضان کا بھی ہوگا, مسائل رمضان پر انشاءاللہ ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے. اللہ رمضان کے مہینے کو اور ہر مہینے کو ہمارے پاکستان کے لیے عافیت کا بنائے, تمام عالم اسلام کے لیے عافیت کا بنائے. یا اللہ ملک شام پر کرم کر دے, ملک عراق پر کرم کر دے, یمن پر کرم کر دے, حجاز مقدسہ پر کرم کر دے, تمام بلاد اسلامیہ پر کرم کر دے. بچوں پر، عورتوں پر، ماؤں پر، بیٹیوں پر، ہر اہل ایمان پر خاص فضل فرما، دہشت گردی اور دہشت گردوں سے ہمیں محفوظ فرما، امام اعظم کی پیاری محبت ہمیں عطا فرما۔ اور کہتے کہتے یہ جملہ چلوں جو امام شافعی نے، حضرت زہبی نے فرمایا، فرما من احب ابا حنیفہ فہو سنی، فرما جو ابو حنیفہ سے پیار کر بیٹھے وہی سنت پر ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی کامل محبت پہ ہمیں کامل رکھے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب